اب آئیے اگلی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان دونوں کو حضور نے ایک نام بھی دیا الزہرا غین، دو نہایت تابناک روشن صورتیں. جیسے وہ شروع ہوئی ہے الف لام میم سے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. جیسے اس کے اختتام پر یہ عظیم دعا آئی ہے، اس سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی تین چار آیتوں میں پھیلی ہی دعا آئے گی. تو یہ گویا کہ مشابہت ہے. پھر اس میں زیادہ گفتگو جو ہوئی ہے یہودیوں سے ہوئی ہے، اس میں زیادہ گفتگو نصارہ سے ہوئی ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر مرکزی جو گفتگو ہے وہ نصارہ سے عیسائیوں سے، اور اس کے بعد جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو مخاطب کر کے یکجا کر کے یا اہل الکتاب پھر خطاب ہے، اور اگلے نصف کے اندر دوسرے نصف میں سارا خطاب امت مسلمہ سے. بالکل جیسے دو حصے وہاں تھے ویسے دو حصے یہاں ہیں، بلکہ یہاں تو اتنے مکمل ہیں کہ 20 رکوع ہیں، 10 رکوع پہلے حصے میں، 10 رکوع بعد کے حصے میں. البتہ آیات جو ہیں پہلے 10 رکوعوں کی 101 ہیں، اور آخری 10 رکوع جو ہے اس کی 99 ہیں. تو دو آیتوں کا فرق ہو گیا. فرق تو ایک ہی کا ہوا نا، 100 ہوتی اگر تو وہ برابر برابر ہوتی، 100 سے 1 زائد، 100 سے 1 کم، تو 101 اور 99. تو یہ بہت مشابہت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم. یہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں شروع کے جو الفاظ دیکھے تھے، ان الفاظ سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے. حروف مقطعات وہی ہیں الف لام میم جو سورہ بقرہ کے تھے. اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، خود بخود زندہ ہے. القیوم، وہ تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے پوری کائنات کو. نزل علیک الکتاب، وہاں پر بھی فوراً ذکر آیا تھا کتاب کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی نازل فرمائی ہے اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو ان کے سامنے موجود ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس، اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وانزل الفرقان، اور اللہ نے الفرقان اتارا ہے. القرآن کے ساتھ ہی اس قرآن کا دوسرا نام اہم الفرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا، بدلہ لیتا. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہارے نقش بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں رحموں میں جیسے چاہتا ہے. آنکھ چھوٹی بنا دی یا بڑی بنا دی، ناک کھڑی بنا دی یا بیٹھی ہوئی بنا دی، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی صورت چاہی تمہاری بنا دی، جیسی آنکھ چاہی لگا دی، جیسے کان چاہے لگا دیے، جیسے جو ہے وہ آنکھیں لگا دی، اس کی مرضی ہے. وہ مصور ہے، المصور. تو یصور کو وہ تمہیں تصویر کشی کرتا ہے. فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. هو الذی انزل علیک الکتاب ومنه آیات محکمات هن ام الکتاب. اب یہ بہت اہم مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں. وہی ہے جس نے جو اتاری ہے اے محمد آپ پر یہ کتاب. اس میں ایک تو ہیں آیات محکمات، جو کتاب کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں. وہ اخر و متشابہات، اور دوسری قسم آیات کی ہے متشابہات کی. اب جن میں فرق کیا ہے؟ متشابہ وہ آیت ہے کہ جس کے حقیقی مفہوم کو معین کرنا ممکن نہ ہو. مثلا آخرت کی ساری خبریں جو دی گئی ہیں قرآن میں، ان کے حقیقی مفہوم کو متعین نہیں کر سکتے. آنکھوں سے کبھی چیزیں دیکھی نہیں، فرشتے کی شکل کیسی ہوگی، عرش کیسا ہے، کیا ہے، کرسی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا جانیں گے ہم. وہ جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا، جہاں تک حضور گئے تھے شب معراج میں، وہ کیسا ہے نہیں جان سکتے. تو آخرت کی اور عالم برزخ کی تو تمام باتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ متشابہات میں سے ہے. اس پر اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے. ہاں قرآن میں یہ چیز آئی ہے, ہم مانتے ہیں. اب اس کے بارے میں تفصیل میں جائیں گے تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی گڑبڑ ہوگی, کوئی نہ کوئی تجربی آ جائے گا. دوسرے یہ کہ اس کائنات کے علوم کے ضمن میں بھی جب تک کہ کوئی سائنٹیفکلی ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ چیزیں بھی گویا کے متشابہات میں ہیں. جب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کائنات میں ہر چیز چکر لگا رہی ہے, زمین بھی چکر لگا رہی ہے, چاند بھی, سورج بھی, تو کل فی فلکی یسبحون, اس آیت کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا تھا. لہذا اس وقت تک یہ آیت متشابہات میں تھی, لیکن اب متشابہات میں سے نہیں ہے, اب تو بات اس کی واضح ہو گئی. اسی طرح اب بھی سات آسمان یہ متشابہات میں سے رہیں گے, ہمیں معلوم نہیں ابھی تک, جب تک کہ ہمارا علم جو ہے اسٹرانومی کا اور آگے نہیں بڑھتا اور کہیں جا کر ایک دم آنکھ کھلے گی, او یہ بات تھی جسے قرآن نے سات آسمان کہا تھا, تو حقیقت جو ہے کھلے گی, لیکن ابھی تو نہیں کھلی ہے, تو ابھی وہ بھی متشابہات میں ہے. تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر تو طلب ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ کی محکمات کی جو آیات ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, احکام ہیں اس میں, احکام واضح ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو ہدایت کے طالب جو ہیں وہ تو محکمات جو ہے اس کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پھیر میں پڑ جاتے ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر ہو رہی ہے, بال کے کھال اتاری جا رہی ہے اور اس میں نئے سے نئے خیالات اپنے پیش کیے جا رہے ہیں, اپنا جو ہے اپنی جو ہے علمیت کا اس کے اندر جو ہے وہ بہت ادعا کیا جا رہا ہے, اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. جتنے پیدا ہوئے فتنے دنیا میں اسی سے ہوئے ہیں. اب بھی ہمارے مسلمانوں میں برزخی زندگی کے بارے میں نہ معلوم کتنے چیزیں فتنے. حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں, جیسے دنیا میں تھے؟ کیا اسی طرح کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں؟ کیا اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ اب ان چیزوں کے خواب کا ادھر یا ادھر کوئی رائے دینا, اس سے ایک پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگتے ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہو جاتی ہے ان چیزوں پر, حالانکہ یہ چیزیں متشابہات میں. ہاں زندہ ہیں ہم جانتے ہیں, تمام جو ہے شہداء زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں وہ تو ہمیں نہیں معلوم. ہم شہداء کی زندگی کو نہیں جان سکتے, تو شہداء سے اوپر صدیقین, صدیقین سے اوپر انبیاء, انبیاء سے اوپر رسول, رسولوں میں سب سے اونچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی حیات جو ہے برزخی سے ہم کیا جانیں گے, کچھ نہیں جان سکتے. لہذا اس معاملے میں آدمی تسلیم کرتے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے دائرے سے باہر ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات, اس میں کچھ آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب, اس کتاب کی اصل جڑ بنیاد وہ ہے, کتاب ہدایت ہے یہ, اور ہدایت کا تعلق ان محکمات سے ہے. وأخر متشابہات, کچھ دوسری متشابہ ہیں. فأما الذین فی قلوبہم زیغ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جیسے کہ مکھی گندگی ہی کو تلاش کرتی ہے بیٹھنے کے لیے, جن کے دلوں کے اندر وہ گندگی کی طلب ہوتی ہے اور تجنبی ہوتی ہے, وہ پھر ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے متشابہات کے پیچھے, ابتغاء الفتنہ, فتنہ پیدا کرنے کے لیے, وابتغاء تاویلہ, اور اس کے حقیقی مفہوم کو جاننے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, حالانکہ اس کی ہنسی حقیقت جو ہے اس کا اصل مضمون اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا کیا ہے, جو پختہ علم والے ہیں, صاحب بصیرت ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بہی, ہم اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, متشابہات پر بھی, محکمات پر بھی. کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, ایک ایک حرف اس قرآن کا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ متشابہات ہیں تب بھی ہمارا ایمان ہے, وہ محکمات ہیں تب بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن متشابہات کے وہ پھیر میں زیادہ پڑتے نہیں ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ کے جو بہت سمجھ والے ہوں, عقل والے ہوں. وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے رب ہمارے دلوں کو اب کج نہ کر دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. یعنی اس طرح کے چکروں میں ہم پڑ گئے, قرآن مجید کی متشابہات کے چکر میں آ گئے, تو ہم ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں گے, ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, بلکہ اس کے ضمن میں بھی وہ دعا جو جنت میں داخلے کے وقت جو ہے لوگوں کی زبان پر ہوگی, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور اس کے بعد یہ کہ اب اے اللہ تو نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے، ہمارے دل تیری انگلیوں کے مابین ہیں. حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، یقین کی طرف، اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، تقوی کی طرف، احسان کی طرف پھیر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے خاص فضل سے، اپنے خزانہ فیض سے ہمیں رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے عطا کرنے والا، بخشنے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا، وہ کچھ لوگوں کو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں وہ آ کر رہے گا اور تمام انسانوں کو اس دن جمع کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اس نے قرآن مجید میں کتنی پختگی کے ساتھ کہا کہ وہ دن آ کر رہے گا اور تم سب کو میں جمع کروں گا، میدان حشر میں تم آؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، صدق اللہ العظیم. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 101 آیات پر، دوسرا حصہ بھی پھر 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، آیات 99 ہیں. پہلے حصے میں ورٹیکلی 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے پہلے حصے کو، لیکن وہ رکوعوں کے حساب سے نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 رکوع تھے تمہیدی، پھر 10 رکوع تھے جن میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، پھر 4 رکوع تھے تحویلی. یہاں یہ ہے کہ 32 آیات پہلے تمہیدی ہیں، پھر 31 آیات ہیں کہ جن میں نصارہ سے خطاب ہے، پھر 38 آیات ہیں کہ جن میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے، اور دین کی بہت بنیادی تعلیمات اس میں بھی آئی ہیں. یہ ہم پہلا حصہ اس کا پڑھ رہے ہیں جو تمہیدی ہے. ایک رکوع پڑھ چکے ہیں، دوسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آ سکیں گے ان کو، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. من اللہ شایا، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے میں نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی نہ مال کام آئیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. کذاب آل فرعون، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے. یہ 6 اقوام کا ذکر قرآن مجید میں مکی صورتوں میں پے بپے آیا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون. آل فرعون ان میں سے آخری، تو یہاں پر آخری کا ذکر کیا اور ان سے پہلے کی جو 5 اقوام ہیں ان کی طرف حوالہ دے دیا صرف. جیسا کہ دستور رہا ہمارا آل فرعون کے معاملے میں اور ان کے معاملے میں جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم الله بذنوبهم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قوم نوح غرق ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، جہاں حضرت لوط بھیجے گئے تھے صدوم اور عمورہ کے شہر وہ برباد ہوئے، مدین برباد ہوا، اور آل فرعون غرق ہوئے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے، یعنی اب جو معاملہ ہے کہ محمد کو ہم نے مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تک مکے کے لوگ اور ان کے جو تابع ہیں مشرک قبائل وہ ان کے انکار پر اڑے ہوئے، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے ان کافروں سے عن قریب تم مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر تمہیں بالآخر جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا میں مغلوبیت اور آخرت میں جہنم کا عذاب. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو گروہوں میں، دو لشکروں میں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے نزول کے بعد غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر کا تذکرہ ہے سورہ انفال میں، وہ آگے چل کر آئے گا نوے پارے کے اندر. یہ تیسرے سال میں جو ہے سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، لہذا اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں آیتیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. ترتیب مصحف اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے، وہ ہم شروع ہی میں دیکھ چکے ہیں. تو ان آیات کا نزول جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، وہ دو گروہ دو لشکر جن کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی میدان بدر میں، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی موجود ہے. فئت تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا. وہ اخرى کافرۃ، اور دوسرا کافر گروہ تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو لمنا اپنے سے اپنی نگاہوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے. مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کفار ایک تہائی یعنی تین گنا تھے مسلمانوں سے، ایک ہزار، بس اس کو راؤنڈ اپ کیا ہے کہ دگنے. لیکن بعض روایات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو بھی مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی ان پر مروبیت کی وجہ سے یہ کیفیت تھی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. اہل ایمان کی تائید فرمائی، ان کی فتح نصیب ہوئی. ان نفی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں ایک نشان عبرت ہے، سبق آموزی کا ایک موقع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آنکھیں رکھتے ہیں، بصیرت والے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کی رونقیں اور یہاں کی چہل پہل، یہاں کی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان میں بعض چیزوں کی محبت ودیت کر دی ہے اس کے نفس میں. سب سے پہلے محبت بیویوں کی، عورتوں کی، اسی سے نسل چلتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو نسل انسانی کیسے چلے؟ تو زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، کھبا دی گئی ہیں، الیورنگ اور اٹریکٹو بنا دی گئی ہیں خواہشات عورتوں سے. والبنینا، بیٹے بہت پسند ہیں، محبوب ہیں. والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے ڈھیروں مال ہوں، من الذهب سونے کے، والفضۃ اور چاندی کے. والخیل المسومت، اور نشان زد گھوڑے ہوں اعلیٰ نسل کے، پیڈگری والے جن کے نشانات ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں. والانعام، اور چوپائے ہوں، بھینسیں گائیں وغیرہ. والحرث، اور کھیتی. یہ تمام چیزیں جو دنیا کی ہیں کہ جن سے انسان کو ایک لگاؤ ہے، محبت ہے، اور یہ چیزیں در حقیقت دنیا کی محبت کا ذریعہ یہی ہے، اور دنیا کی آبادی اور دنیا کی چہل پہل جو ہے وہ اسی کے بل پر قائم ہے. لیکن ایک صاحب ایمان کو جو بات سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. یہاں کی رونق کے لیے، یہاں کی چہل پہل کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اور تمہاری زندگی کی ضرورتیں بھی اس سے وابستہ ہیں. واللہ عنده حسن المآب، اصل میں تو لوٹ کر جانے کا مقام وہ ہے بہترین جو اللہ کے پاس ہے. جنت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے. یہ نعمتیں تو آج ہیں، کل چھن سکتی ہیں، یا یہ چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی، تم یہاں سے چلتے بڑھو گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب داد چلے گا بنجارا، کس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم، اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جو لوگ بھی تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج متحر تم، اور نہایت پاک باز پاک سیرت بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی سب سے بڑی شے. واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ لوگ کے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ ہمیں بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. آمین یا رب العالمین. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں ان کے اوصاف بھی ہیں کچھ. وہ کیا ہیں؟ وہ جو بہت صبر کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، والصادقین اور سچے ہیں، صادق القول رات باس، والقانتین فرما بردار ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، والمستغفرین بالاسحار اور صبح کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں. تہجد کا وقت بھی اس میں آ گیا، فجر کا وقت بھی آ گیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑی تو گواہی کسی کی نہیں، بل ملائکہ تو اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وہ اولو العلم میں اور تمام اہل علم جو حقیقت میں علم رکھنے والے ہیں وہ سب بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قائمًا بالقسط، وہ عدل اور انصاف کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی یہ کفارے کا عقیدہ، سفارش کے عقیدے، شفاعت کے عقیدے، یہ سب در حقیقت اللہ کے عدل و انصاف کی صفت کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ کا عدل ہے، بھلائی کرنے والوں کو اس کے بھلائی کا اجر ملے اور غلط کار کو اس کی برائی کی سزا ملے، تو عدل اور قسط کا تقاضا اللہ پورا کرے گا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ یا منظور شدہ دین، ریکگنائز اکنالج دین، صرف اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، نصارہ اور یہود، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے. بغیم بینہم، یہ وہی الفاظ آ گئے جو ہم نے آیت الاختلاف جو ہے اس میں پڑھ، بغیم بینہم، یہ در حقیقت زندم زندہ کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم محمد کی بات مان لیں گے تو ہمیں سر جھکانا پڑ گیا، محمد کی بات ماننی پڑے گی، انہیں رسول مان لیں گے، ہماری حیثیت ہے، ہماری مسندیں ہیں، ہماری چودراہٹیں ہیں، ہماری سرداریاں ہیں، ہم علماء ہیں یہود کے، ہمارا فتویٰ چلتا ہے، تو اگر ہم ایمان کا لے آئیں تو ہماری حیثیت تو ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی. تو بغیم بینہم ہے، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکا ہے علم. بغیم بینہم، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، تیزی کرتا ہے. وإن حاجوکا، تو اے نبی اگر وہ آپ سے حجت بازی کرے، مناظرے بازی کرے، بحث اور تدہیر تمہید کو پڑے، فقل، تو کہہ دیجئے، اسلمت وجهی للہ ومن اتبعنی، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی کہ جو میرا اتباع کر رہے ہیں. اسلمت لرب العالمین، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا، اس قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اے محمد آپ ہی کہہ دیجئے کہ ہم نے تو اسلم، تو میں نے خود بھی وجھیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ میں نے اتباع، اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور اب آپ کہیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور امیین سے، یعنی اب آپ کی دعوت دو گنا ہے، اہل کتاب کو بھی آپ کو دعوت دینی ہے، وہ سابق امیین جو چلے آ رہے تھے 13 برس تک انہیں کو دعوت دی گئی، لیکن ابھی جاری رکھنی ہے دعوت. اور ان امیین سے بھی کہیے، اسلم تم، تم بھی اطاعت اختیار کرتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اطاعت قبول کر لیں، تو ہدایت سے آگے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، تو اے نبی آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بلا تصد ونا صابق، یہیں یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایمان نہیں لائے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار ہے، آپ کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں عام لوگوں میں سے کہ جو عدل و انصاف کی بات کرتے رہے ہیں. یعنی بگڑا ہوا معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں کسی کو صحیح بات پسند نہیں آتی، عدل کی بات پسند نہیں آتی، وہاں کوئی اگر حق و انصاف کی بات کرے تو اسے جان کے لانے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ اور نظام غلط ہے. اب یہ اشارہ ہوگا اہل کتاب کی طرف، جن لوگوں کا یہ کردار رہا ہے، تو بشر ہوں گے عذاب الیم، کہنے بھی آپ انہیں بشارت دے دیجئے دردناک اور بہت ہی تکلیف دے عذاب کی. یہ کوئی تھوڑا سا اس کے اندر طنز کا پہلو, بشارت دے دیجئے. بشارت تو اچھی بات کی ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ اب اسی بشارت کے اہل رہ گئے ہیں کہ انہیں جہنم کی بشارت دی جائے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. وما لہم من ناصرین, اور اب ان کا کوئی مددگار نہیں. یعنی یہ کہ حضور کی بعثت سے پہلے فرض کیجئے کوئی یہودی عالم تھا, بڑا عالم تھا, زاہد تھا, عبادت گزار تھا, نیک تھا, تو ظاہر بات ہے اچھا آدمی تھا. حضور کی بعثت کے بعد اب اگر اس نے انکار کیا حضور کا, وہ سارے اعمال اس کے جو تھے پوری زندگی کے وہ حبط ہو گئے, وہ ایک زیرو سے ضرب کھا کر ہر شہ زیرو ہو گئے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین, اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی بھی مددگار. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم, کیا تم دیکھتے نہیں اے مسلمانوں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا, انہیں جب بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف سے تاکہ ان کے مابین فیصلے کرے, ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون, تو پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پیٹھ موڑ لیتا ہے, اعراض کرتا ہے, وہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں چاہتا. اب میں یہاں کو یاد دلاؤں, انگریز کے زمانے میں انگریز نے وراثت کے قانون میں ہمیں اختیار دے رکھا تھا کہ مسلمان چاہے تو شریعت کے مطابق وراثت اپنی تقسیم کریں, چاہے رواج کے مطابق کریں. اور مسلمان کھڑے ہو کر عدالت میں کہتے تھے ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے, ہمیں رواج کا چاہیے. مسلمان کہتے تھے, اس لیے کہ بیٹیوں کو حصہ دینا پڑتا ہے, وہ تو ہم نے نہیں دینا. یہ کوئی بات نہیں, یہ دور میں اللہ کتاب اللہ لے یاقوم بہنوں, انہیں بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف. انگریز کافر, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ریاض رکھی, ہمارے ریاح نکاب شادی طلاق کے معاملات میں دخل نہیں کیا بالکل. بھائی اپنے معاملات تم خود طے کرو, تمہارے قاضی تمہارے مفتی جو فتویٰ دے تو اس کے مطابق چلو. انہوں نے ہمارے آئینی قوانین میں دخل نہیں دی. اسی طریقے سے وراثت میں یہاں تک امکان رکھا, تم چاہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے گی عدالت. انگریز ہی عدالت اور فیصلہ شریعت کے مطابق کر دے گی, لیکن جب ہم خود کھڑے ہو کر کہہ کہ ہمیں نہیں چاہیے تھا, ہمیں تو رواج کا فیصلہ چاہیے. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک من گھڑت عقیدہ یہ ایجاد کر لیا, لن تمسنا النار الا ایام معدودات, یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے. معدودہ تھا وہاں, یہاں معدودات ہے, بس اتنا فرق ہے. ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. اب یہ ایمان بالآخرت جو ہے, اس کے ساتھ جب ایسا عقیدہ شامل ہو جائے گا تو وہ ایمان بالآخرت غیر مؤثر ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنے ہر کیے کا معاملہ جو ہے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا, ایک یہ میں جو چاہوں کروں مجھے چھڑانے والے موجود ہیں, میں جو چاہوں کروں مجھے تو اگر اللہ نے ڈالا بھی تو چند دن کے لیے جنت میں ڈالے گا, پھر لاکھ میں نکال لے گا. ظاہر بات ہے کہ اب وہ عقیدہ آخرت غیر مؤثر ہو جائے گا, اب وہ مجھے گناہ سے روک نہیں سکتا, حرام خوری سے روک نہیں سکتا. وغیرہ ہوں فی دین ہی ماں کام یفترون, اور انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے, جو افترا وہ کر, یہ عقیدے ان کے من گھڑت ہیں, یہ اس کے لیے کوئی سند تورات میں انجیل میں نہیں ہے. من گھڑت جو ہے عقیدے, ان کے بنا پر وہ اور دھوکے کھا رہے ہیں. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, تو کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے, اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں, قیامت کا دن. ووفیت کل نفس ما کسبت, اور ہر ذی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. قل اللہم مالک الملک, یہ دو آیات بڑی عظیم ہیں, یہ تو یاد ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو. کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم مالک الملک, اے اللہ جو کل کائنات کی حکومت کا مالک ہے, بادشاہ ارض و سما ہے, تو تل ملک من تشاء, تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور چھین لیتا ہے, سب کر لیتا حکومت جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء, اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وتذل من تشاء, اور ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, خیر تیرے ہاتھ میں ہے, یعنی کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے, اگر ملے گا تو تجھ سے ملے گا. اور یہ کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کے لیے ہوتا ہے, چاہے بظاہر ہمیں فوری طور پر وہ ناگوار محسوس ہو. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہی کے لیے ہوتا ہے. انك على كل شيء قدير, یقینا تو ہر چیز پر قادر ہے. تو نے جو لیلت النہار تو نکال لاتا ہے دن کو، تو پرو لاتا ہے دن کو رات کو دن میں، وہ تو نے جو نہارا فی اللیل اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، وہ تخرج الحی من المیت اور تو نکال لاتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وہ تخرج المیت من الحی اور نکال لاتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، وہ جو مرغی سے انڈا نکل رہا ہے جو بے جان ہے، اور انڈے سے وہ بچہ نکل رہا ہے جو جاندار ہے، وہ طرز کو منتشا بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے بلا حد و حساب، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ولی نہ بنائیں، ساتھی نہ بنائیں، ہمراز نہ بنائیں، ہمدرد نہ بنائیں، نہیں، یہ ولایت یہ باہمی جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی آپس میں ہونی چاہیے، جیسے کہ خاص طور پر سورہ مائدہ میں ہم دیکھیں گے اور آج کل ان آیتوں کا کافی جو ہے تذکرہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنے حمایتی، اپنے مددگار، اپنے ولی، اپنے قلبی اور جگری دوست مت بناؤ، اور یہاں تمام کفار کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو یہ کام کرے گا کافروں سے دوستی گانٹے گا اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، ہاں اگر کسی وقت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑی مدارات ان کے ساتھ ہو جائے، تو ظاہری قسم کے جو ہیں معاملات جو ہیں وہ کر لیے جائیں تو اس کی اجازت ہے، صرف شر سے بچنے کے لیے، ویحذرکم اللہ نفسہ، باقی اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، نفسہ اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے ڈرو ہی نہیں کہ ڈر کر تمہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ دوسری قسم کا کرنا پڑے، بلکہ ڈر رکھو اپنے دل میں صرف اللہ کا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اب یہ وہ آخری رکوع میں جو سورہ بقرہ کے مضمون آیا تھا، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجیے اے نبی اگر تم چھپاؤ گے وہ چیزیں جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور تم دو یا ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ ہر حال میں ان دونوں چیزوں کو واقف ہے، وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جبکہ ہر ذی نفس موجود پائے گا، حاضر پائے گا جو کچھ کے اس نے عمل کیا ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ سورہ کہف میں الفاظ آئے ہیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو خیر بھی اس نے کمائی کی دنیا میں کی تھی موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو بدی کمائی تھی اس کو بھی موجود پائے گا، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اس وقت وہ چاہے گا کاش میرے اور اس اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ حائل ہو جائے، یہ میرے سامنے نہ آئے، یہ اعمال نامہ میرا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور دیکھو اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے، اللہ جو ہے وہ پکڑے گا تمہیں، تم سے تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب کتاب لے گا، تمہیں جزا سزا دے گا، واللہ رؤوف بالعباد، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ اپنے بندوں پر، اس کے وہ بندے جو نیکی کا راستہ اختیار کرے، اس کے دین کے راستے پر چلے، اس کے دین کے لیے انفاق کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اس کی رضا جوئی کے لیے تن من دھن لگائیں، ان کے لیے رؤوف بھی ہے، بہت مہربان، اپنے بندوں کے حق میں۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اتباع کا یہ مقام ہے، اتباع کسے کہتے ہیں، ایک ہے اطاعت، اطاعت یہ ہے کہ کسی نے حکم دیا آپ نے مان لیا، یہ دائرہ ہے رسول کی اطاعت، رسول نے جو فرمایا یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، آپ نے مان لی ساری باتیں، اتباع اس سے آگے ہے، آپ خود آگے بڑھ کر دیکھیں کہ رسول کیا چاہتے ہیں، رسول کی منشا کیا ہے، رسول پسند کس بات کو کرتے ہیں، اجازت تو اس کی بھی دے رہے ہیں لیکن آپ کو پسند کیا ہے، رخصت تو آپ نے اس بات کی بھی دے دی ہے لیکن آپ اصل میں ترجیح کس کو دیتے ہیں، اس پر چلنا، یہ گویا کہ بہت اونچا ہو گیا معاملہ اور دائرہ وسیع ہو گیا اطاعت سے، اطاعت اسی بات میں ہوگی جس کا حکم ہے،
اور یہ اتباع جو ہے ہر شے میں. آگے چل کر دیکھیں حضور چلتے کیسے ہیں, میں ایسے چلنے کی کوشش کروں. حضور سوتے کیسے ہیں, کس کروٹ سوتے ہیں, داری طرف رخ کرتے ہیں اور اپنا رخ جو ہے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں, میں اسی طرح کروں. تو جہاں حکم ہے وہ تو ماننا ہی ماننا ہے, وہ تو اسلام کا لازمی تقاضا ہے, اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اتباع, اور اس اتباع کا سب سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی؟ جائیداد بنائی, بتائیے, جائیداد بنائی, دولت جمع کی, اپنی اولاد کے لیے بڑی وراثت چھوڑ کر گئے, اپنی حکومت قائم کی؟ کچھ نہیں. اللہ کا دین اس کو پھیلایا اور اس کو قائم اور نافذ کیا, یہ جد و جہد ہے. اس میں لگ جانا ہمتن جیسے حضور لگے. آپ بھی تاجر تھے اور بہت کامیاب تاجر تھے, لیکن جب وہی شروع ہو گئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے لکبت میں لپٹ کر ڈیٹنے والے, اب کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو, لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجاؤ. اس کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری سانس تک آپ نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ دعوت دین, اقامت دین, دین کی دعوت پھیلانا اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اب اتباع یہ ہوگا کہ آپ بھی اپنی زندگی کا اصل رخ کسی کو بنائیں, تب تو متبع ہے, ورنہ حضور کے متبع کہاں ہوئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دو اگر تم چاہتے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, اور کوئی خطائیں ہوں گی بھی تو اللہ معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اب آیا یہ درجہ نیچے اتر کر, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے, یہ تو کرنی ہی کرنی, اطاعت کے بغیر تو تم مومن ہی نہیں ہو, مسلم ہی نہیں ہو. اتباع کا درجہ وہ ہے کہ محبوب بن جاؤ گے اللہ کے, لیکن اطاعت کرنا تو تمہارے لیے لازم ہے. اطیع اللہ والرسول فان تولوا, پھر اگر یہ اعراض کرے, روگردانی کرے, فان اللہ لا يحب الكافرین, تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اطاعت کے دائرے سے نکل گیا تو کفر میں داخل ہو گئے. وہ تو گویا کہ بیس لائن ہے, وہ تو سٹارٹنگ لائن ہے, سٹارٹنگ پلیس ہے, باقی اتباع کا مقام اس سے بہت بلند ہے. یہ پہلا حصہ جو میں نے عرض کیا تھا 32 آیات کا, یعنی پہلے نصف نصف اول کا پہلا حصہ, تقریباً تہائی تہائی ہیں یہ, 101 آیات میں سے 32 ہو گئی تو ایک تہائی سے کچھ کم. اب یہ دوسری تہائی شروع ہو رہی ہے, اس میں جو خطاب ہے وہ اصل میں عیسائیوں سے. عیسائیوں کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لینا. اس میں انہیں مغالطہ کیوں لگا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے, ہم بھی مانتے ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے, لیکن اس سے وہ خدا کیسے ہو گئے, خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی سن 9 ہجری میں, جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو سورہ بقرہ کی بھی جو آیات ہیں سود کے بارے میں وہ سن 9 ہجری میں آئی, اور یہ بھی سن 9 ہجری میں آئی. باقی یہ سورہ آل عمران کا اصل مین بلک ہے, وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے غزوہ احد کے بعد, لیکن یہ آیتیں سن 9 میں. اصل میں ایک وفد آیا تھا, نجران ایک آبادی تھی مکے سے جنوب کی طرف یمن کے اور حجاز کے درمیان, نجران, یہاں عیسائی آباد تھے, تقریباً 73 بستیاں تھیں عیسائیوں کی اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اس میں آباد تھے عیسائی. تو ان کا پھر ایک وفد آیا تھا 60 افراد پر مشتمل, جن کے 3 لیڈر تھے, عبد المسیح عاقب, احم السید اور ابو حارثہ بن القمہ, یہ 3 آدمیوں کے لیڈر تھے. یہ آئے مدینے اور کچھ دن ٹھہرے, حضور سے مذاکرات کرتے رہے, گفتگو ہوتی رہی حضرت مسیح کے بارے میں, ان کی اصل حقیقت کے بارے میں. اگر کے دل میں قائل ہو گئے کہ مانا نہیں انہوں نے, اور پھر وہ حضور کی طرف سے پھر وہ مباہلے کا چیلنج آ گیا. جب حضور نے محسوس کر لیا کہ ان پر حقیقت تو منکشف ہو گئی ہے, پھر مباہلے کی آپ نے دعوت دی, چیلنج کیا کہ اچھا باؤ, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو سچا ہے ہم میں سے اس کو تو بخشتے اور رحمت نازل فرماؤ, جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس پر تیری لعنت. یہ مباہلہ ہوتا ہے, اس مباہلے سے وہ بھاگ گئے ڈر کر اور راتوں رات واپس چلے گئے. لیکن اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح کی اصل حیثیت کیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو, اولاد کو, و آل عمران اور عمران کے گھر والوں کو, عمران نام کی دو شخصیتیں ہیں جو اہل کتاب یہود کی تاریخ میں آتی ہیں. حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا, تو گویا کہ حضرت موسیٰ, ہارون یہ آل عمران میں آ جائیں گے. اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا, تو اس سے یہ ہے کہ مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ, تو حضرت عیسیٰ آل عمران میں آ جائیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا تھا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, تمام جہانوں پر. ذریتاً بعضھا من بعض, وہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں نا, موسیٰ کے والد بھی اور موسیٰ بھی, پھر انہیں کی نسل سے ہیں مریم کے والد بھی اور ان کی بیٹی مریم بھی, اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بھی. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس قالت امراۃ عمران, اب یہ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہو رہا, والد کا نام عمران تھا تو والدہ عمران کی بیوی. جبکہ کہا عمران کی بیوی نے, وہ حاملہ تھی اور پیٹ میں بچہ تھا, انہیں امید یہی تھی کہ بیٹا ہوگا, تو انہوں نے نظر مانی اللہ کی جناب میں, اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیری نظر کرتی ہوں, یعنی کوئی ذمہ داری ہم اپنی اس بچے پر نہیں ڈالیں گے, اسے ہم وقت وقت کر دیں گے ہیکل کی خدمت, دین کی خدمت کے لیے. اس قال تمرات عمران رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن, میں نظر کرتی ہوں تیرے جو بھی میرے پیٹ میں ہے, میرے رحم میں ہے, ہر طرف سے آزاد کر کے, کوئی ذمہ داری ہم نے اپنی ڈالیں گے ان کے اوپر. فتقبل منی, تو وہ میری نظر جو ہے شرف قبول عطا فرما. ان نقان کا سمیع العلیم, یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعت تھا, جب انہوں نے اس نے جنا اس کو, قال رب انی وضعتها انثی, تو اس نے کہا پروردگار یہ تمہیں میرے ہاں تو بیٹی کی ولادت ہو گئی, میری توقع تھی کہ بیٹا ہوگا, بیٹا جو ہے اس وقت تک جو ہے ہیکل کی خدمت کے لیے وہ کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا, صرف لڑکے ہوتے تھے, تو انہوں نے اس امید میں جو ہے نظر کیا تھا, لیکن رب انی وضعتها انثی, یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی میرے, واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا تھا, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے کیا جنا ہے بیٹا یا بیٹی, اللہ کو تو اس وقت بھی معلوم تھا جب وہ نظر کر رہی تھی کہ پیٹ میں بیٹا یا بیٹی ہے, اللہ کے تو نہیں پتا کہ بیٹی ہے. ولیس ذکر و کل انثی, اور نہیں ہو سکتا کوئی مذکر کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا, یعنی وہ بیٹی جو اللہ نے دی مریم, اس کا جو مقام و مرتبہ تھا, کتنے بیٹے ہوں گے جو اس مقام و مرتبے کو پہنچ سکے. وہ انی سمے تو ہاں مریم, اب وہ کہہ رہی ہے اے پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, وہ انی وہی دہا بے کا, میں اسے تیری ہی پناہ میں دیتی ہوں, وہ ضروریت رہا اور اس کی نسل اور اس کی اولاد کو بھی من شیطان الرجیم, شیطان مردود سے, یہ شیطان مردود جو ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہ ڈال سکے. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو قبول فرما لیا اس کے رب نے اس کو, یعنی حضرت مریم کی نظر جو ہے وہ قبول فرما لی, بقبول حسن, حسن قبول کے ساتھ, بہت عمدگی کے ساتھ. وانبتها نبات الحسن, اور پروان چڑھایا اس کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ, جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہیں عقل اور حکمت اور دانائی کی باتیں خود بخود دل میں آ رہی ہیں. وکفلها زکریا, اور اس کو حوالے کر دیا زکریا کے, زکریا خالو تھے حضرت مریم کے, اور یہ جو ہے اس وقت کے نبی تھے اور اس وقت جو ہے ان کا اقتدار تھا اس پر, اس ہیکل کے اوپر, ان کے حوالے کر دیا کہ اب ان کو پالو, اس بچی کو اب پوسو. علما دخلا علیہ زکریا المحراب, لیکن عجیب معاملہ دیکھا حضرت زکریا نے, جب بھی کبھی وہ مریم کے حجرے میں داخل ہوتا تھا, یعنی جیسے کہ مسجدوں کے ساتھ حجرے ہوا کرتے تھے, بادشاہی مسجد کے ساتھ کتنے حجرے بنے ہوئے, جس میں بڑی جو ہے لائبریری بنی ہوئی ہے, اب تو حجرے ہوتے تھے طلبا کے لیے جو آئے یہاں رہے, تو وہی انہیں ایک حجرے کے اندر اب ان کا قیام تھا, لیکن جب بھی وہ جاتے تھے حضرت زکریا وجدہ انتہا رزقا, وہاں دیکھتے تھے بڑی اچھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, بے موسم کے پھل بھی رکھے ہوئے, اب کون لایا, کہاں سے لایا, بازار میں تو ہے نہیں, یہاں پہنچایا کس نے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. کالا یا مریم وہ انا لگے ہارا, حضرت زکریا پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں, قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتی. بعض لوگوں نے اس کا مفہوم لیا ہے علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں, وہ رزق سے مراد یہ کہ مانوی علم اور حکمت کی دانائی جو ہے وہ رزق ہے جو اللہ نے انہیں دیا تھا. اب وہ جب باتیں کرتی تھی, گفتگو کرتی تھی, تو حضرت زکریا حیران ہوتے تھے کہ اس بچی کو, ابھی نو عمر بچی ہے, اسی ایسا علم اور ایسی حکمت کہاں سے حاصل ہو گئی. تو یہ دونوں ترجمے کیے گئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس موقع پر زکریا کے اندر سے علیہ الصلوۃ والسلام پھونک سی اٹھی. وہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اب ان کے دل میں ایک تمنا ہوئی، اللہ اس بچی پر اتنا کچھ کرم کر رہا ہے، کیا کچھ نواز دیا ہے اس بچی کو اللہ نے، تو کیا اللہ مجھے نہیں نواز سکتا کہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے؟ اس لیے کہا ہونا لے کا ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت جو ہے ایک طبیعت کی ایسی کیفیت کے اندر میلان پیدا ہوا. دعا زکریا ربا، دعا کی زکریا نے علیہ السلام پروردگار سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، پروردگار اپنے خاص خزانہ فضل سے مجھے بھی بڑی پاک اولاد عطا کر دے، ایسی ہی بچی جیسا کوئی بچہ مجھے عطا کر دے، ایسا ہی پاک باز ہو، نیک سیرت ہو، اسے اسی طرح علم اور حکمت کو سکھا. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اب اس دعا کا جواب بھی آ گیا، پکارا اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. اب اپنے حجرے میں علیحدہ ہو کر نوافل ادا کر رہے ہیں تو فرشتوں نے پکار کر کہا ان اللہ یبشروا بیحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقاً بکلمت من اللہ، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کا ایک کلمہ ہوں گے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق اور توثیق کرے گا یہ یحییٰ. مصدقاً بکلمت من اللہ وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور وہ مجرد رہے گا، ساری عمر شادی نہیں کرے گا، پوری زندگی جو ہے وہ رہے گا بھی جنگلوں کے اندر اللہ سے لو لگائے گا. وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. قال رب انا یکون لی غلام، اب دیکھیے خود ہی دعا مانی تھی، خود ہی بشارت کے اوپر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ ہے انسان کا معاملہ، کہا پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقت بلغ ابھی الکی بر، حالانکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، گھبراتی آخر، اور میری بیوی ساری عمر باندھ رہی ہے، بوڑھی بھی ہے باندھ بھی ہے، اب کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے، جوان ہی عورت ہو تو اس کو اولاد ہو سکے، اللہ جب چاہے بوڑھی عورت کو اولاد دے. اس طریقے سے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. یہ گویا کہ تمہید ہے، اگر ایک ساری عمر کی بانجھ عورت کو، اور جبکہ شوہر بھی انتہائی بوڑھا اور ضعیف ہو، اللہ بیٹا دے سکتا ہے، تو بغیر باپ کے پیدا کر دینے میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی قدرت سے تو کوئی شے بعید نہیں. لہذا کیا تم نے یحییٰ کو خدا کا بیٹا بنایا؟ نہیں بنایا، تو عیسیٰ کو کیوں خدا کا بیٹا بنایا پھرتے ہو؟ قال ربی جلی آیا، حضرت زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے، گویائی سلب رہے گی تمہاری تین دن تک، صرف اشاروں میں بات کر سکو گے. وذکر ربک کثیراً، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اب یہ ایک قصہ ہو گیا، اب آیا حضرت مریم کا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور تمہیں بہت پاک کر دیا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے فرما بردارانہ کھڑی رہا کرو نماز میں، وسجدی برکعی، اور سجدہ کیا کرو، رکو کیا کرو، مار راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں اے محمد جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. جب مریم کو داخل کیا گیا ہیکل میں، تو اب سب کے سب چاہتے تھے کہ یہ میری کفالت میں ہو، یہ میری کفالت میں ہو، یہ میری کفالت میں ہو. اب ان کو فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کی، اپنے قلم پھینک رہے تھے، تو اے نبی جب وہ یہ کام کر رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. وہ ماں کنتا لدہ ہی یختصمون، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے ان کے پاس جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. اس قالت الملائکۃ کو یاد کرو جب کہ کہا ملائکہ نے یا مریم ہو اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، یعنی ایک یہ باپ کا جو حصہ ہوتا ہے بیٹے یا بیٹی کی پیدائش میں، ایک ماں کا حصہ ایک باپ کا حصہ، باپ کے حصے کی جگہ اللہ کا ایک کلمہ ہے کن، جیسے کن سے پور کائنات پیدا ہو گئی ایسے ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کلمہ کن کے ذریعے سے تو حضرت عیسیٰ ہے ان کی ولادت کا بندوبست کیا ہے۔ بے کلمۃ من ہو اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ومن المقربین ہمارے بڑے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا اور لوگوں سے بات کرے گا، ماں کی گود میں سے بھی جو کہ چھوٹا سا بچہ ہوگا اور پھر پوری طرح پوری اپنی عمر کو پہنچ کر بھی، ومن الصالحین اور وہ نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات حضرت مریم نے کہی پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، وہی جواب انہیں ملا اسی طرح ہوگا اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے، یہ ہے کلمہ کن۔ ویعلمہ الکتاب والحکمہ، ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور اے مریم تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا اللہ اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی، والتورات اور انجیل، اور تورات اور انجیل کی، تورات صرف کتاب ہے انجیل صرف حکمت ہے، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے دونوں چیزیں جمع ہیں، وہ رسول ملا بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہو کر آئے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہے گا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، انی اخلق لکم من الطین کطیر، دیکھو میں تمہاری نگاہوں کے سامنے گارے سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، تو انفخ فیہ ہے اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرًا بإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، وأبرئ الأكمہ والأبرص، اور میں مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، وأحیی الموتى مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو، وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، ولأحیی لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کو حلال ٹھہراؤں، اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے دین میں بہت سختی کر دی تھی، بہت سختی کر دی تھی، جس میں کوئی نرمی حضرت عیسیٰ نے کی ہے، وجہ تو کم بھی آئے تم رب دیکھو، اور دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے بس اسی کی پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا شدت کے ساتھ ان سے کہ وہ تو کفر پر اڑ گئے ہیں میری مخالفت پر اڑ گئے ہیں، یہ تو پھر لمبی داستان ہے یہاں بہت مختصر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے ایک پکار بلند کی ہے دعوت دی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں، اب حق و باطل جو ہے اس کے درمیان کشاکش کا وقت آ گیا ہے، ہے کوئی جو میری مدد کرے میرے اس مشن میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، یہ حواری جو ہے حور سے لفظ بنا ہے، کوئی یعنی سفید رنگت کے لیے کہتے ہیں، تو دھوبی تھے شروع میں جو لوگ آئے ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ، کپڑے کو دھو کر میل کچیل نکال کر سفید کر لیتے ہیں تو دھوبی کے لیے لفظ آتا ہے، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اب آپ گواہی دیجیے اللہ کے ہاں کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارے نام درج کر لے ان لوگوں کی فہرست میں جو تیری گواہی دینے والے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب وہ یہودیوں نے بھی چالیں چلی, حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے بھی چالیں چلی, وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے بھی اپنی ایک تدبیر کی, اللہ نے اپنی چال چلی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. پچھلا رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا وہ ختم ہوا تھا ان الفاظ پر, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود کے علماء نے جو سازشیں کی, اب وہ ایک لمبی داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. یہ ضرور جان لیجئے کہ وہاں اس وقت اثر میں حکومت تو تھی رومیوں کی, رومی ایک گورنر تھا پائلٹ پونٹس, وہ وہاں پر حکمران تھا, لیکن انہوں نے ایک پیٹی حکومت جو ہے وہ انہوں نے قائم کی ہوئی تھی یہودیوں کی بھی, جیسے ہمارے ہاں انگریزوں کے دور میں یہ ریاستیں تھیں, یہ نواب ہیں, نواب بھاولپور ہیں, یہ فلاں کے راجا ہیں, لیکن حقیقت میں حکومت تو ساری جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, انگریزوں کے ریزیڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے, باقی یہ کہ دکھاوے کے لیے یہ راجے اور نواب تھے. اس طرح سے ایک بادشاہ جو ہے یہود کا موجود تھا, لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے یہود کے علماء نے پھر آخری فتویٰ یہ دیا کہ یہ مرتد ہے عیسیٰ ابن مریم, جادوگر ہے, یہ معجزے اس کے در حقیقت جادو ہیں, یہ جنات کا ایک سردار ہے شیطان, اس کی مدد سے یہ شعبے دکھاتا ہے, یہ واجب القتل ہے, اسے پھانسی دے دی جائے. لیکن وہ پھانسی خود نہیں دے سکتے تھے, وہ پائلٹس پونٹس ہی دے سکتا تھا, لہذا ان کا فتویٰ تھا, کائفاس ان کا جو تھا چیف ربائی جو سب سے بڑا ان کا وہ عالم تھا اور وہ اس وقت ہیکل کا سب سے بڑا جو ہے سردار تھا, تو اس کا فتویٰ تھا, تو اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے طے ہو گیا کہ انہیں اب سوری دے دی جائے گی. لیکن وہ روپوش ہو گئے, ایک جگہ ایک باغ میں وہ چھپے ہوئے تھے اپنے 12 حواریوں سمیت, تو ایک حواری جو ان کا تھا یوڈاس اسکیریوٹ اس کا نام تھا, اس نے غداری کی اور مخبری کر کے اور وہ پھر پولیس کو لے آیا جو اس وقت حکومت کے کارندے تھے, اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرا دیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, یہ اصل میں انجیل برنباس میں ہے, قرآن میں یہ تذکرہ موجود نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو تو اس سے پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ اٹھا کر آسمان پر زندہ لے گئے, لیکن اس شخص کا یوڈاس کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی, لہذا گرفتار جو ہوا ہے وہ حضرت مسیح کے مغالطے میں اصل میں یوڈاس, یوڈاس اسکیریوٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے, وہ سوری چڑھا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے چار فرشتے جو ہے اس باغ کے اندر, ایک کوٹھڑی تھی جس میں آپ کو معلوم ہے باغات کے اندر کوئی تھوڑے سے آلات رکھ دیتے ہیں, کوئی کھرپی ہے, کوئی اور چیزیں ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پر وہ اس وقت تھے, وہاں چھت پھٹی ہے, چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے ہیں. اس کے بعد جب وہ آیا ہے اور اس نے پھر پولیس والوں سے جو کہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا, پھر میں جس کو کہوں اے میرے استاد دس پکڑ لینا, وہی مسیح ہوگا. وہ جب یہ اندر آیا ہے تو یہاں اس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی, اور یہ جب اس میں دیکھا کہ یہاں تو ہے نہیں, اس کمرے کے اندر تو مسیح موجود نہیں ہے, تو ہکا بکا ہو کر باہر نکلا, تو باقی حوارین جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے, انہوں نے کہا اے ہمارے استاد, اور اسی وقت وہ پولیس والے جو ہیں وہ داخل ہو گئے, انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور وہ سن لیا گیا. یہ گویا کہ وہ مکرو و مکر اللہ, انہوں نے اپنی سی تدبیر کی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ کے سے بہتر چالیں کس کی ہو سکتی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تجھے قبض کر لوں گا, لے جاؤں گا, ورافعک الی, اور اونچا اٹھا لوں گا تمہیں اپنی طرف, ومطہرک من الذین کفروا, اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے, وجاعل الذین اتبعوک, اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے انہیں میں بنا دوں گا, فوق الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ کا ان کے اوپر, یعنی وہ بالا دست رہیں گے, اور یہ یہودی جنہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا ہے یہ ان کے زیر دست رہیں گے, ان کے غلام رہیں گے, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. آج تک بھی شکل یہی ہے, چاہے بظاہر ایک ریاست ان کی جو ہے اسرائیل نام کی بن گئی ہے, لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کے سہارے پر قائم ہے. امریکہ کا سہارا نہ ہو تو ایک دن کے اندر اس کا جو ہے تکہ بوٹی کر دیں گے عرب. سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ عیسائیوں ہی کا, عیسائیوں کے تابع ہی. جیسے بڑے درختوں کے نیچے کچھ جھاڑ جھنکار اڑ جایا کرتا ہے, ایسے ہی عیسائیت کے تابع اور عیسائیت کے سائے میں یہ عیسائی ریاست کی, یہ یہودی ریاست قائم ہوئی ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فاحکم بینکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کا جن میں کہ تم اختلاف کرتے رہے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ, تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں میں عذاب دوں گا شدید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. فیوفیہم اجورہم, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور ان کے اجر عطا کرے گا. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم, اے نبی یہ ہے جو ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں اللہ کی آیات میں سے, اور ایک بہت ہی عمدہ بیان ذکر الحکیم ہے یہ, حضرت عیسیٰ کا, حضرت زکریہ کا, حضرت مریم کا, یہ جو حالات سنائے ہیں یہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صحیح ترین تعبیر ہے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے, آدم کو بھی تو پیدا کیا, آدم کے نہ باپ نہ ماں اللہ نے پیدا کر دیا. تو اگر آدم کے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا صرف ماں کے ذریعے سے, تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نہ آدم خدا تھے اور نہ حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے. خلقہ من تراب, اسے بنایا مٹی سے. ثم قال له کن فیکون, پھر اس کو کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. الحق من ربک, یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکن من الممترین, تو آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پھر جو لوگ آپ سے مناظرے بازی کریں, حجت بازی کریں اس معاملے میں, اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم صحیح علم آ گیا ہے. فقل, تو کہہ دیجئے, یہ ہے وہ مباہلے کی دعوت. فقل, کہہ دیجئے ان سے, یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں 70 لوگ نجران کے عیسائیوں میں سے اور ان کے 3 بڑے سردار بھی ساتھ ہیں, کئی دن سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ مان نہیں رہے, اب آپ ایسا کیجئے کہ ان سے کہیے قل تعالوا, ان سے کہیے آؤ, نہ دو ابنا نہ ابنا کم, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. وہ نسا نہ وہ نسا کم, ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وہ انفسا نہ وہ انفسا کم, ہم خود بھی آ جاتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ. ثم نبتہل, پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ہم کہیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. یعنی کیونکہ یہ کئی دن کی گفتگو کے بعد حضور نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے دل تو گواہی دے چکے ہیں, بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مریم کی اسی قسم کی آیات ہیں کہ جو حبشہ میں حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی, اور اس میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ جو نجاشی تھے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں قرآن نے جو کچھ کہا عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ اس سے بال بھر بھی زیادہ نہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے کیونکہ انہیں بہت بڑی امداد ملتی تھی, ان کی ایک کفیل روایت بھی آتی ہے کہ ان کے ایک بھائی نے کہا بھی کہ محمد بالکل حق ہے, تو دوسرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ ہم مانتے اس لیے نہیں ہے کہ رومن امپائر جو ہے وہ ہمیں وظائف دیتی ہے, ہمارے جو ہے اعزاز کرتی ہے, اکرام کرتی ہے, ہمیں مدد دیتی ہے. اگر ہم نے وہ دین ان کا جو عیسائیت چھوڑ دیا اور محمد کا دین قبول کر لیا تو ہماری ساری مراد ختم ہو جائے گی. تو یہ در حقیقت مفادات اور منفاتوں والی بات ہے. فقل تعالوا, بلاؤ آ جاؤ, نہ دو ابنا نہ ابناکم ونساء نہ ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. اے نبی یہ بیان ہے بالکل سچا درست حقیقت پر مبنی. وما من الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا. فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین, پھر اگر یہ پیٹ موڑ لیں اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو اللہ خوب واقف ہے ان مفسدوں سے. قل یا اہل الکتاب, اب دیکھیے یہاں سے یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کے جو دو نصفین ہیں, پہلا نصف 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 101 آیات, لیکن وہ پھر 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلے 32 آیت آئی تھی تمہیدی, پھر یہ 31 آیات آئی ہیں کہ جن میں سارا خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب باقی 38 آیات جو ہیں اس میں, یہ پھر جو ہیں یہ ایک اصولی بحثیں ہیں اس میں, اور اس میں خطاب جو ہے مسلمانوں سے بھی ہے اور اس میں خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی ہے، یہودیوں سے بھی ہے، اور اب یہاں پر خطاب ہوگا یا اہل کتاب سے، اہل کتاب میں دونوں شامل ہو گئے، اس میں یہود بھی آ گئے تورات والے اور انجیل والے جو ہیں وہ عیسائی آ گئے۔ قل یا اہل کتاب، دیکھیے یہیں سے شروع ہو گیا، اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو بالکل برابر ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ کیا وہ بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنا لیں اللہ کے سوا، یعنی ایک دوسرے کو بھی وہ حق نہ دے دے کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، اس لیے کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اے مسلمانوں تمہاری اس دعوت کو یہ قبول نہ کرے، پیٹھ موڑ لے، فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولَ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو گواہ رہو بھائی ہم تو مسلم ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ذرا سوچو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل کی گئی ہیں۔ تمہارا مذہب جو ہے یہودیوں وہ تورات کی بنیاد پر قائم ہے، اور تمہارا مذہب جو ہے عیسائیوں وہ انجیل کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن تورات بھی حضرت ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، اور انجیل تو اور بھی 1400 برس بعد نازل ہوئی ہے، تو ابراہیم تو ان سے پہلے کی شخصیت ہے، افلا تعقلون، ان کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ خان تم ہا الائے حاضر تم فیما لکم بہ علم، دیکھو اب تک تم نے جو دلیل بازی کی ہے وہ ان چیزوں میں جس کا کوئی علم تمہارے پاس ہے، فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیز میں حجت بازی کیوں کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم ہرگز نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولكن كان حنيفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو تھے مسلم، اللہ کے فرما بردار۔ وہ 16 رکوع سورہ بقرہ کا یاد کیجئے، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اور دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ۔ وما كان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے، ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین جو ہے تمام انسانوں میں، للذین تبعوه، وہ تو وہ ہے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ہیں، وہ ہے جو ابراہیم کے متبع ہیں، ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کا تعلق ہے۔ یہودیوں کا کیا تعلق رہ گیا ابراہیم کے ساتھ، اور عیسائیوں کا کیا تعلق رہ گیا ابراہیم کے ساتھ، اگر وہ اللہ کے نبی اور رسول محمد کو نہیں مانتے؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے گروہ جو ہے تلا ہوا اس پر اور بہت خواہش مند ہے اس کا کہ اے مسلمانوں کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں گمراہ کریں گے مگر صرف اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، دیکھیں کس انداز میں بات کی جائے، اپیل اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ جل ہاں لیکن تمہارے دل گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب کیوں تم ملبہ چڑھاتے ہو حق پر باطل کا اور چھپاتے ہو حق کو، جبکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کر رہے ہو؟ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اہل ایمان پر صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور شام کو تم مرتد ہو جاؤ، انکار کر دو، کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ اس کو سمجھ لیجیے پس منظر کیا ہے، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ حضور پر ایمان لایا، اب چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ واپس نہیں گیا، مرتد نہیں ہوا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی بھی قربانی دینی پڑی، کوئی شخص مرتد نہیں ہوتا۔ اس سے جو ساکھ بن گئی کہ واقعتاً ایمان کے اندر کوئی شے ہے، ایسی حلاوت ہے، یہ فطرت انسانی سے اتنا قرب رکھنے والی شے ہے کہ ایک انسان سب کچھ قربان کر دیتا، اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے سازش کی کہ دیکھو ایسے کرو، ہم صبح کے وقت اعلان کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سارا دن محمد کی صحبت میں رہیں گے، شام کو کہنے گا جی دیکھ لیا ہم نے یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں, دور سے اچھے لگتے تھے, ہم نے تو قریب جا کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے, سب بناوٹی بناوٹ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ نہ کچھ لوگ تو سوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے نا. اچھے بھلے عالم لوگ تھے, آئے تھے, اور جب آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے, معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی جو ہے مخلص ہوگا ہی نہیں, سارا دن ساتھ بھی رہے ہیں, تو بھائی کچھ دیکھا ہی ہوگا نا. کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات وہ فوراً سن کر قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ سازش کرو تاکہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ جو ہے ایک وسوسہ دغدغہ پیدا ہو جائے, شاید اس میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, دیکھنا کہ اس کے اندر تم ایک دفعہ ان کے اندر جا کے ان کے اندر شامل ہی نہ رہ جانا. بھائی ایمان مت لانا مگر صرف اس پر کہ جو تمہارے دین کا کیا اتباع کرے. ہمیں تو اپنے دین پر موسویت جو ہے یہودیت جو ہے قائم رہنا, یہ صرف ہم کر رہے ہیں سازش کے طور پر. قل ان الہدی ہدی اللہ, کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان یوتا احد مثل ما اوتیتم, یہ ان کا قول ہے, مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی. اور یحاجوکم عند ربہم, یا اس کے ذریعے سے تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس. یعنی مسلمانوں کو کوئی ایسی باتیں نہ بتا دینا جس کی بنا پر وہ ہمارے خلاف استغاثہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ اللہ ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا پھر یہ ایمان نہیں لائے تھے. قل ان الفضل بید اللہ, کہہ دیجئے کہ فضل اور فضیلت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہے من یشاء, وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ جو ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. یختص برحمت ہی من یشاء, وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدیہ الیک, اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو گے ڈھیروں مال تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے, ادا کر دیں گے, یعنی وہ امانت دار. یہ ہے اس قرآن کا انداز کہ حقیقت اگر ان میں بھی کچھ تھی, کوئی بھلے لوگ تھے, تو اس کا اعتراف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں, لہسو سوا آگے چل کر آ جائے گا, یہ سب ایک جیسے نہیں ہے, ان میں بھی فرق و تفاوت ہے. جیسے آج مسلمان سب کے سب ایک جیسے نہیں, یہ بڑے متقی بھی ہیں, صالح بھی ہیں, فاسق و فاجر بھی ہیں, وعدہ پورے کرنے والے بھی ہیں, وعدہ خلاف بھی ہیں, خائن بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو ان اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر ڈھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے تو وہ واپس کر دیں گے. ومنہم, ان میں ایسے بھی ہیں, من ان تامن ہو گے دینار, اگر ان کے پاس ایک اشرفی بھی رکھوا دو گے تم ان امانت کے طور پر, لا یودہی الیک, وہ واپس نہیں کرے گا, الا ما دمت علیہ قائما, الا یہ کہ اس کے سر پر سوار ہو کر وصول کر لو. وہ خود جو ہے اپنے مرضی سے وہ ایک اشرفی بھی واپس نہیں کرے گا. ذالک, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے, بے انہم قالو, کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا ہے, لیسا علینا فی الامیین سبیل, کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ امیین کہتے تھے جینٹائلز, غیر یہودی کو یہ کہتے ہیں جینٹائلز یا گوئمز. یہ کہتے ہیں یہ انسانی شکل تو ہے, ان کی انسان نہیں, انسان صرف ہم ہیں. اور ان کو دھوکہ دینا, ان سے جھوٹ بولنا, ان کا مال چرانا, ان کا خون پینا, ان کو جو ظلم کرنا, ہر چیز روا ہے. ہم ان کے ساتھ جو بھی کریں, جیسے بکری ہے, حیوان ہے نا, جاندار ہے, اسے جب آپ نے چاہ کاٹ کے کھا لیا, سبا کیا گوشت کھا لیا, ایسے ان کو جس طرح چاہیں ہم لوٹے کھسوٹے, جو بھی کریں ہمارے اوپر اللہ کے ہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ ان کا غلط عقیدہ ہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ عقیدہ ان کا تورات میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ان کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. ویقولون علی اللہ کذبا وهم یعلمون, اور وہ سب یہ چیزیں اللہ کے جانب منسوب کر رہے ہیں جھوٹی, اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ, جو نہیں, جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا, اپنی امانت کو ادا کرے گا, واتقا, اور تقوی کی روش اختیار کرے گا, فإن اللہ یحب المتقین, تو اللہ تعالیٰ تو ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, یقیناً وہ لوگ جو اپنے عہد سے کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں حقیر سی قیمت پر. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں. ولا یکلمہ اللہ, اور نہ اللہ ان سے کلام کر فرمائے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, ان میں سے اہل کتاب میں سے گروہ ایسا بھی ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, وہ زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کو، یہ تحسبو ہو من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اس کا اور جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمعنا و اطعنا کا سمعنا و اطعنا، یا اسی طریقے سے رائنا رائنا، یہ جو ان کا طریقہ تھا کہ الفاظ کو بدل دو مفہوم بدل جائے. وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، اور وہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں جانتے بوجھتے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت دے اور نبوت سے سرفراز کرے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. کسی نبی کے لیے کیونکہ ممکن نہیں، کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری بندگی کرو اور مجھے بھی معبود مان لو، مجھے بھی خدا کا بیٹا تسلیم کرو، الوہیت میں مجھے شامل کر لو، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، وہ تو یہی کہے گا اللہ والے بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کتاب کی بنیاد پر جو تم پڑھ رہے ہو اور جو تم پڑھاتے ہو، وہ بما کنتم تدرسون، اور جس کا تم خود بھی مطالعہ کرتے ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تم پڑھتے بھی ہو پڑھاتے بھی ہو، اس کے مطابق تم اللہ والے بن جاؤ، نہ یہ کہ خود مسیح کو پوجنا شروع کر دو یا کسی اور کو خدا بنا لو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تو کبھی بھی کوئی نبی کوئی رسول بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو، اسلام لا چکے ہو. واذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اور یاد کرو جبکہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، یہ میثاق کب لیا؟ تمام انبیاء کرام، ایک تمام انسانوں سے میثاق ہوا تھا، اس کا سورہ اعراف میں ذکر آئے گا، جبکہ ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی سب ابھی کوئی جسم پیدا نہیں ہوا، آدم بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن آدم کی روح موجود تھی اور آدم کی ساری نسل کی ارواح موجود تھی، تو ایک عہد لیا کہ الستو من ربکم، قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا مالک اور رب اور آقا نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہم نے بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ عہد الست ہے. پھر اسی میں انبیاء کی ارواح موجود تھی، ان سے ایک اضافی عہد لیا گیا، یہ ہے میثاق النبیین، انبیاء سے جو عہد لیا گیا انبیاء کی ارواح سے، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب جب میں تمہیں دوں گا کوئی کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، پھر اس کے بعد کوئی اور رسول تمہارے پاس آئے گا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم، جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے پاس ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور لازماً اس کی مدد کرنی ہوگی، یعنی نبوت کا سلسلہ چلے گا. اگر حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد آ گئے، اس سے پہلے ابراہیم آئے تھے، اس سے پہلے نوح آئے تھے، صالح آئے تھے، ہود آئے تھے، تمام نبیوں سے یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کو پھر یہ کہہ کر جاتے تھے ہمارے بعد جو نبی آئے گا اس کی بات ماننی ہے. پیشن گوئی جو ہے حضور کی پیشن گوئی انجیل میں بھی تھی، تورات میں بھی تھی، اور در حقیقت یہ اسی میثاق النبیین کا مظہر ہے. قال اقررتم، اللہ نے پوچھا ان تمام انبیاء کی ارواح سے، تم لوگ اقرار کرتے ہو، آپ لوگ اقرار کرتے ہیں، واخذتم علی ذلک مصری، اور اس پر میرا جو ہے تم بارے عہد جو ہے قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، تو اللہ نے فرمایا تھا اچھا آپ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلک، تو جو کوئی بھی اس کے بعد پیٹھ موڑے گا، روگردانی کرے گا، بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی نافرمان لوگ ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی شے یہ چاہتے ہیں؟ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، خواہ اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ، خواہ مجبورت، سورج اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے مطابق چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چاند اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، چلتا رہے گا، فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق احکام چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں گے، آسمان میں کائنات میں ہر شے اللہ کی مطیع فرمان ہے. تو پھر تم لوگ جو ہو اللہ کے دین اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون, اور بالآخر تم لا محالہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قل آمنا باللہ, یہ ویسی آیات ہے جو سورہ بقرہ کے 15ویں اور 16ویں رکوع میں آئی تھی. اے نبی کہہ دیجئے, دیکھو لوگوں, اے اہل کتاب, آمنا باللہ, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وما انزل علینا, اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا, وما انزل علی ابراہیم, اور اس پر جو کہ ابراہیم پر نازل کیا گیا, و اسماعیل اور اسماعیل پر, و اسحاق اور اسحاق پر, و یعقوب اور یعقوب پر, والاسباط اور ان کی اولاد پر, وما اوتی موسیٰ, اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو, و عیسیٰ اور عیسیٰ کو, و نبیون اور تمام انبیاء کو, علیہ الصلوۃ والسلام, من ربہم, جو بھی کسی کو اللہ کی طرف سے وحی دی گئی ہم اس سب کی تصدیق کرتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق کرنے کو تیار نہیں, ونحن له مسلمون, اور ہم تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور اس سے پہلے آیت آ چکی تھی, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے ہاں اب ایک دین پسندیدہ ہے, منظور ہے اللہ کے ہاں, وہ صرف ایک ہے, وہ اسلام ہے. اب یہاں اسی کو نیگیٹو انداز میں کہا گیا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے, یعنی ان کے دلوں میں گواہی دے دی کہ یہ حق ہے, گویا کہ دل ایمان لے آیا. قرآن مجید میں سورہ نمل میں یہ بات کہی گئی ہے آل فرعون کے بارے میں کہ وہ جہادوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, ان کے جیوں نے ان کے دلوں نے تو ایمان کا اقرار کر لیا تھا, یقین کر لیا تھا کہ بات ٹھیک ہے, اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا, تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو در حقیقت ان کے دل مان چکے ہیں اور یہ ایمان گویا کہ اندرونی طور پر لا کر پھر کفر کے اندر گئے ہیں. کیف یہد اللہ قومن, کیسے اللہ ہدایت دے گا ان لوگوں کو, کفروا بعد ایمانہم, جو ایمان کے بعد جو ہے انہوں نے کفر کے روش اختیار کی, وہ شہیدو ان رسول حق, ان کے دل نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ یہ رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے, وجاءہم البینات, اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ چکی ہیں, واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی, خالدین فیہا, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی آیت تقریباً انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے, لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون, نہ ان میں سے ان کے لیے عذاب میں کہیں تخفیف کی جائے گی نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی, الا الذین تابوا, سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لے آئے, ابھی دروازہ کھلا ہے, موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے, ایمان لے آئے, الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, اپنی اصلاح کر لیں, نیک اعمال بھی کریں, صرف ایمان زبانی نہیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, بخشنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, لیکن وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے اپنے ایمان کے بعد, مرتد ہو گئے فرض کیجیے, یا یہ کہ ایمان صرف قلب میں آیا تھا اظہار کیا ہی نہیں انہوں نے اور کفر پر اڑ گئے, دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے, لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی, واولئک هم الضالون, اور یہ لوگ تو یقیناً بہت گمراہ, ضلوا ضلالا بعیدا, وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا ماتوا وهم کفار, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے, فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, تو پھر ان سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے زمین بھر سونا وہ پیش کرے فدیے کے طور پر, والافتدا بھی, تاکہ زمین بھر جو ہے زمین جتنا جتنی پوری زمین ہے اتنا سونا ہو اور فدیہ دے کر وہ چاہیں کہ وہ قبول کر لیا جائے اور وہ اس سے چھوٹ جائیں, حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں, لیکن ایک آخری بات کہی جا رہی ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے ان کی مقصد کا, اولئک لہم عذاب علیم, ان کی طرف سے کوئی فدوہ کوئی سفارش کوئی بات قبول نہیں ہوگی, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا, وما لهم من ناصرین, اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوگے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں پسند ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں دو رکوع آئے تھے, اس میں کیا بات آئی تھی؟ تم ردی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو. ولا تیمم الخبیث منہ, جو چیز تمہارے دل سے اتر گئی, کپڑے جو ہیں وہ بوسیدہ ہو گئے, اچھا دے دو کسی مانگنے والے کو, جوتے ٹوٹ گئے ہیں بالکل دے دو کسی کو, یہ نہیں. اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو, وہ اللہ کو دو. اس لیے کہ مانگنے والا کوئی انسان ہے لیکن وہ مانگ رہا اللہ کے نام پر, تو گویا کہ تم نے اللہ کو دیا, اللہ غنی ہے, تو اللہ کو یہ دیکھ کر دو کہ اللہ کو دے رہے ہو. اور یہ وہ مضمون بھی تھا کہ جو سورہ بقرہ میں آ گیا تھا آیت البر, میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا؟ ایمان. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, اور اس کے فوراً بعد نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے, وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. گویا کہ نیکی جو ہے عملی, اگر یہ چیز نہیں ہے, بخیل آدمی ہے, اس کے پاس دولت ہے رکھی ہوئی ہے لیکن کسی ضرورت مند کو دیکھ کر, کسی بھوکے کو دیکھ کر, کسی ننگے کو دیکھ کر دل پسیجتا نہیں ہے, تو نیکی نہیں ہے اس کے پاس. وہ ہو سکتا ہے بڑا عالم ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کسی فن کا ماہر ہو, وہ اپنی جگہ ہے. ہو سکتا ہے عابد ہو, بہت عبادتیں کرتا ہو, بہت جو ہے وہ تہجدے پڑھتا. نیک وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر یہ بس نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز خرچ کرتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمام جو کھانے کی چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے, اسرائیل اب یہاں پہ نام ہے حضرت یعقوب کا, بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے, اسرائیل یعقوب, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا, نہیں کھاتے تھے, لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ حرام ہے, لہذا شریعت موسوی کے اندر اس کی حرمت کے اندر پھر اتنے نام درج ہو گیا, حالانکہ کوئی دلیل نہیں. لاؤ تورات کے اندر بتاؤ کہاں حرام لکھا ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے فاتو بھی تورات, لاؤ تورات بتاؤ. تو اصل میں یہ کیا تھا, اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم پورا تحریم میں پڑھیں گے کہ حضور نے ایک مرتبہ قسم کھا لی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا, حالانکہ وہ جائز تھا. تو اس پر اللہ نے ٹوک دیا, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لما تحرم ما حل اللہ لک, جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے, شاید یہ چیز حلال حرام ہی کر دی گئی ہو. تو چونکہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے, نبی کی پیروی کرتے, تو یہی معاملہ ہوا حضرت یعقوب کے ساتھ کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے علیہ السلام حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها, اے نبی ان سے کہیے اچھا لاؤ تورات. یہودی اعتراض کرتے تھے کہ یہ سنت جو شریعت موسوی ہے اس میں تو اونٹ کا گوشت ہے وہ حرام ہے, اور یہ محمد جو ہے انہیں کھانے کی اجازت دیتے ہیں, یہ کیسے نبی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ حرام شہمت تھی نہیں, یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی, اور وہ اونچا روایت کے طور پر چل پڑی. قل فاتو بالتورات, اے نبی ان سے کہیے لاؤ نا تورات, فتلوہا اور پڑھو, دکھاؤ کہیں لکھا ہے اس میں کہ وہ حرام ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک, پھر جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا, فاولئک هم الظالمون, اب یا تو ہمارے چیلنج کا جواب دو اور تورات سے ثابت کر دو کہ ان کا گوشت حرام ہے, اور نہیں تو پھر آئندہ ایسی کوئی بات اگر کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گناہگار, بہت بڑے گناہگار ہو گے. قل صدق اللہ, کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے, یا ایک ترجمہ ہوگا پورے یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ حنیف کا لفظ بہت آتا ہے, یکسو حنیفاً وما کان من المشرکین, اور حنیف وہ بھی ہے کہ جو در حقیقت یکسو ہو گیا ہو ہر طرف سے. تو حضرت ابراہیم تو حنیف تھے, لیکن حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والوں کو بھی یکسو ہو جانا چاہیے. قل صدق اللہ, اللہ نے صحیح فرمایا. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اس لیے کہ محمد ملت ابراہیم کی دعوت لے کر آئے. تم موسیٰ کی دعوت اور عیسیٰ کی دعوت لے کر بیٹھے ہوئے ہو, موسیٰ بعد میں آئے ہیں, عیسیٰ بعد میں آئے ہیں, ابراہیم ان سب کے جد امجد ہیں، ان سے بہت پہلے آئے تھے، لہذا یہ سارے جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ بھائی آؤ ملت ابراہیم پر جمع ہو جاتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ابراہیم تو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں نا، ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ان اول بیت وضع للناس، جیسے سورہ بقرہ کا حصہ جو نصف اول تھا اس کے آخر میں بیت اللہ کا ذکر آیا تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تھا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آیا تھا، اب تحویل قبلہ کا تو یہاں ذکر نہیں آئے گا، وہ تو ہو چکا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے، یہ جو ان کے جوڑے ہونے کی نسبت ہے، مشابہت ہے، ان میں سے یہ چیز یہاں موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تلفظ مختلف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عربی زبان کے بھی بہت سے ڈائلیکٹس تھے، تو کسی میں مکہ کہتے تھے کسی میں مکہ کہتے تھے، تو مکہ اور مکہ ایک ہی ہے، پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے کہ جو مکے میں ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، وہ ہدن اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، للعالمین تمام جان والوں کے لیے، اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی ہے، یہ صحیح نہیں، حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم ابراہیم کے درمیان کتنے انبیاء آئے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی ہوگی، کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، حضرت آدم نے یہ تعمیر کیا، پھر سیلاب سے یہ بہ گیا، سیلاب سے اوپر کی دیواریں بہ گئیں، جب بنیادیں جو ہیں وہ موجود تھیں، بنیادیں ظاہر بات ہے سیلاب میں نہیں جاتی، وہ تو زمین کے اندر ہے، تو حضرت ابراہیم کو جب کہا گیا جاؤ ہمارے بیت اللہ کے پاس جا کر اور چھوڑ کر آؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ حاجرہ کو، اس کا مطلب ہے بیت اللہ تو پہلے تھا، بنا ہوا نہیں تھا، تعمیر شدہ نہیں تھا، منہدم تھا، گرا ہوا تھا، اس کی پھر دوبارہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، قواعد جو ہیں اس کی بنیادیں وہ تو موجود تھیں، ان کے اوپر اب دیواریں اٹھائی گئی ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا ہے، لیکن ہمارا سب سے پہلا گھر یہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے، خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا، مبارکاً وہدًا للعالمین، یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا منبع سرچشمہ ہے تمام جان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات ہیں روشن آیات، اور مقام ابراہیم وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جو ہے چنائی کر رہے تھے، اور وہ پتھر جو ہے پیر جو ہوتی ہے اس کی طرح یہ خود بخود جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا تھا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا، یہ بدترین دور جو تھا عرب میں جہاں کہ انارکی تھی، کوئی قانون نہیں کوئی ذات، وہاں بھی یہ موجود تھی بات کہ اگر کوئی شخص سالہ سال سے اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے، ان کیا تو یہ ہوتا تھا جب تک انتقام نہ لے لے آگ بھڑکتی رہتی تھی سینے کے اندر، تو باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اچانک وہ دیکھ لیتا ہے حرم میں، لیکن یہاں قتل نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن یہاں جو بھی ہے وہ امن میں، من دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں، یہ دارالامن ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے اس گھر کو بیت اللہ کو لوگوں کی زیارت کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ امن میں ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کا سفر کر دیتے، یہ آیت ہے فرضیت حج کی، حالانکہ مناسی کے حج پر ہم نے دو رکوع پڑھے سورہ بقرہ میں، اور مناسی کے حج میں دو رکوع پڑھیں گے ہم سورہ حج میں جا کر، وہ سطر میں پارے میں، لیکن یہ کہ حج کی فرضیت کی آیت وہ یہاں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو مقدرت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو سفر کی، اس کے پاس سفر خرچ موجود ہو اور وہ اپنے جو بھی پیچھے ہیں ڈیپینڈنٹس ان کا خرچہ بھی اتنی دیر کا وہ دے کر جا رہے ہیں، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے. یہاں کفر کے معنی کیا ہے؟ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو یہ گویا کہ اس طرح کا کفر ہے. چاہے ہم اسے مرتد قرار نہیں دیں گے, کافر قرار نہیں دیں گے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے, کفر حقیقی ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہہ دو اے نبی, اے کتاب والو, کیوں تم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو؟ واللہ شہید ما تعملون, واللہ شہید علی ما تعملون, جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو تم کر رہے ہو. اور یہاں پہ چونکہ اختتام ہو رہا ہے اس کتاب کا, تو بڑا ہی انداز ہے, اپیلنگ انداز ہے, دل میں اتر جانے والا انداز ہے. قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجیے کتاب والو, لم تکفرون بآیات اللہ, کیوں تکفر, کیوں کفر کر رہے ہو, کیوں انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون, جبکہ اللہ گواہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, حاضر و ناصر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, تمہاری ہر حرکت جو ہے اس کے علم میں. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا, اے وجہ, کہیے اے کتاب والو, کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو ایمان لے آتے ہیں تم چاہتے ہو کہ انہیں بھی کلی میں ڈال دو, سازش کر رہے ہو کہ صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ, تاکہ کچھ اور لوگ بھی سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہی ہے, دیکھا ہوگا انہوں نے کچھ محمد میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی نا آخر, تبھی تو یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, بڑے ہی شوق و شوق کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو یہ ساری تم تدبیریں کاہے کی نہیں کر رہے ہو؟ لما تصدون عن سبیل اللہ, کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا, جو ایمان لے آتا ہے, تب گناہ اے وجہ, انتم شہداء, تم اب اس کو غلط راستے پر جو ہے اور ٹیڑھے راستے پر لانا چاہتے ہو, جانتے بوجھتے کرتے ہو, تم یہ سارا کچھ جو ہے کسی مغالطے میں نہیں کر رہے ہو. رحم اللہ غافل نما تعملون, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اہل ایمان, اب آخری وارننگ اہل ایمان کو, اگر تم نے کہنا مانا ان کتاب والوں کا اور ان کی اطاعت کی ان کے کسی گروہ کی, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو یہ تو لازمن تمہیں لوٹا کر مرتد کر کے لے جائیں گے, کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد. یہ تو تلے ہوئے ہیں اس کے لیے جو ہے, دے آر لیونگ نو اسٹون انٹرن, ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں, دلیل ہو, مناظرہ ہو, جو ہو, پھر سازش ہو, صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ, یہ سارے ان کی جو سازشیں کس لیے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون, یہ تو لوٹا کر لے جائیں گے تمہیں, کافر بنا دیں گے ایمان کے بعد. وہ کیسا تکفرون, اور کیسے تم کفر کرو گے؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ, جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پر کو سنائی جا رہی ہے, تمہارے عین بین, تمہارے بیچ میں, تمہارے مابین رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وفیکم رسولہ, تمہارے اندر ہی اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے, وابستہ ہو جائے, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل وابستہ کر لے, فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, تو اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند ایک باتیں جو بار بار آ چکی ہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہے, دونوں میں بڑی عظیم مشابہت ہے, دونوں تقریباً آدھے آدھے حصوں پر مشتمل ہے. دونوں میں پہلے حصے میں خطاب جو ہے اصل وہ سابقہ امت مسلمہ سے ہے, اور دوسرے حصے میں خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے. اب ہم نے 10 رکوع سورہ آل عمران کے جو پڑھ لیے ہیں
ان میں اگرچہ براہ راست خطاب جو ہے وہ تو صرف 32 آیات میں تھا نصارہ کے ساتھ، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی نفی کی گئی، لیکن اس کے بعد کے بھی چار رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ متواتر بات ان سے ہو رہی ہے، اگرچہ اب یہاں لفظ بنی اسرائیل استعمال نہیں ہو رہا اور نہ نصارہ سے براہ راست خطاب ہے، بلکہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، اور ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب میں یہ یہودی اور نصرانی دونوں شامل ہیں، لیکن اب جو ہے خطاب شروع ہو رہا ہے امت مسلمہ سے. یہ 10 رکوع ہیں، اس میں بھی ورٹیکل ڈویژن ہے. پہلے 2 رکوع جو ہیں ان میں امت مسلمہ کو بہت اہم ہدایات دی گئی، لیکن ساتھ ہی چونکہ اب یہودیوں کے ساتھ جو کشاکش تھی وہ عملاً شروع ہو چکی تھی، لہذا اس کے ضمن میں بھی کچھ ہدایات ہیں. پھر اس کے بعد درمیانی حصہ جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، 60 آیات پر، یہ پورا کا پورا یوں سمجھیے کہ ایک خطبہ ہے کہ جو غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر مشتمل ہے. تو یہ اہم چیپٹر ہے گویا کہ قرآن حکیم کا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیرت کا ایک باب ہے، غزوہ احد جو ہے وہ سیرت کا ایک باب ہے. تو پورے 6 رکوعوں میں مسلسل اس سے متعلق باتیں ہیں. پھر آخری 2 رکوعوں میں پھر نہایت جامع خطاب ہے امت مسلمہ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی کچھ ریفرنس جو ہے وہ یہود کی طرف بھی ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو نصف ثانی اب ہم شروع کر رہے ہیں، تو جیسے سورہ بقرہ کا نصف ثانی جب شروع ہوا تو خطاب ہوا تھا امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ جو الفاظ تھے ان میں امت مسلمہ کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اب تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، وہ فرض کے جو انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے بعد اب تا قیام قیامت وہ فرض تمہیں ادا کرنا ہے. اور یہ فرض جو ہے ظاہر بات ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، اللہ کے رسول نے تم خود جانتے ہو کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لہذا تکلیفیں آئیں گی، ان کے لیے ذہن تیار ہو جاؤ. اب اسی طریقے سے یہاں سورہ آل عمران میں جب یہ خطاب ہو رہا ہے امت مسلمہ سے، تو ابتدائی 3 آیات نہایت جامع ہیں. یہ گویا کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے. ان 3 آیات پر میری ایک مکمل کتاب موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کے لیے اسے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، کس طور سے کام کرے گی، تو اس کا گویا کہ خلاصہ جو ہے وہ ان 3 آیات میں آ گیا ہے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ انتہائی تاکیدی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کے موضوع پر، اور یہ کہ موت نہ آنے پائے، اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. گویا کہ کوئی لمحہ تمہارا جو ہے نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے، وبادہ اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ تمہیں آ کر دبوچ دے اور تم اس حالت میں مرو کہ تم نافرمانی کر رہے تھے. اب یہ گویا کہ پہلا نقطہ ہے، سہ نکاتی لائحہ عمل میں سے پہلا نقطہ کیا ہے، اشخاص کی تیاری، صاحب سیرت و کردار افراد کی تیاری. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے میں کیا کام کیا، کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، کوئی لڑائی نہیں کی، دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ اور تنظیم کے ذریعے سے ایک افراد کو تیار کر دیا، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی روحانیت جو ہے وہ گویا کہ ضرب المثل ہے. تو سب سے پہلے افراد کو تیار کیے بغیر کوئی عوامی تحریک شروع کر دینا، اس کا مطلب کچھ حاصل نہیں. پہلے یہ کہ اگر آپ کو فصیح بنانی ہے، مضبوط، تو پہلے اینٹیں جو ہیں، ہر اینٹ مضبوط ہونی چاہیے، پوری طرح پکی ہوئی ہو، پھر ان کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ اگلی آیت میں آئے گا. لیکن سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ پہلے ہر اینٹ پختہ ہونی چاہیے. وہ اینٹ پختہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہونا چاہیے متقی، اللہ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ رکھنے والا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب اینٹوں کو جوڑنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حضور نے متعدد احادیث میں واضح کر دیا یہ قرآن مجید، یہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے، یہ سیمنٹ سبسٹنس ہے، جیسے اینٹوں کو جوڑتے ہیں آپ گارے سے جوڑتے ہیں، کبھی چونے سے جوڑتے تھے، اب سیمنٹ سے جوڑتے ہیں، تو وہ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے، جو کوئی امت کے افراد کو جوڑ کر ایک بنیاد مرسوس بنا دیتا ہے، ان کی تھنکنگ کو ایک بنا دیتا ہے، سوچ کو ایک بنا دیتا ہے، مقاصد کو ایک بنا دیتا ہے، تو وہ مل کر ایک بنیاد مرسوس بن جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب یہ تاریخی طور پہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑنا بھڑنا تمہارا وتیرہ تھا، تم تو چور تھے ڈاکو تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، تمہارے اندر الفت پیدا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم تو آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے انعام و اکرام سے اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو اپنی وہ باہمی تفرقے بازی کی وجہ سے، باہمی دشمنی کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گویا کہ گرنے والے ہی تھے کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے نجات دے دی۔ کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ پہلے افراد مضبوط کردار کے ہوں، پھر وہ جڑ جائیں، بنیاد مرسوس بن جائیں۔ اب یہ جو جماعت بنے گی یہ کیا کام کرے گی؟ یہ بہت اہم ہے۔ کاش کہ ہماری آج جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں اور جماعتیں ہیں وہ اس لائحہ عمل کو سمجھ لیں، یہ ہے قرآن کا دیا ہوا لائحہ عمل۔ ولتکم منکم امت، اب تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو صرف تین کام کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، لوگوں کو بلائے اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتی رہے، وینہون عن المنکر، بدی سے روکتی رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ تین کام کریں گے۔ یہ ہے اصل میں جو در حقیقت اس میں نہی عن المنکر، امر بالمعروف، بجائے اس کے کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، بجائے اس کے کہ انتخابات میں حصہ لیے جائے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کر سب و شتم بھی ہو، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں دینی تحریکیں بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، ایک جماعت کا نمائندہ جو ہے وہ ایک دینی جماعت کا ہے، اسی سیٹ پر ایک اور دوسری دینی جماعت کا جو نمائندہ کھڑا ہے، قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے، اس میدان کی بجائے تین کام کرو، تمہاری ساری اجتماعی جدوجہد جو ہے وہ تین کاموں پر مرکوز ہو جانی چاہیے، دعوت دیتے رہو، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن حکیم ہے، تو دعوت الی القرآن گویا کہ اس کا خلاصہ ہوگا، اور ہر نیکی کا حکم دو اور ہر بدی سے روکو۔ البتہ اس بدی سے روکنے کا جو ہے حدیث میں پھر تین درجے آئے ہیں، سب سے کم تر درجہ تو یہ ہے کہ دل سے بدی سے نفرت ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ دل سے نفرت ہے تو اگلا مرحلہ یہ زبان کھولو، روکو، خدا کے بندو یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ فحاشی کا کام ہے، یہ شریعت میں جو ہے ممنوع ہے، مت کرو، خدا کے لیے مت کرو، عوام کو بھی اور جو برسر اقتدار لوگ ہوں ان کو بھی۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اجتماعی قوت لے کر کھڑے ہو جاؤ، اب ہم یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے، یہ ہے بالید، ہاتھ سے، طاقت سے پھر بدی کو روک دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے اپنی طاقت سے ہاتھ سے اس کو روکے، فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو زبان سے تو روکے، فإن لم يستطع، اس کی بھی ہمت نہ ہو، فبقلبہ، تو دل سے نفرت تو رکھے، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ بھی دل میں نفرت بھی رہ رہی بدی سے تو وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں، ذلک اضعف الایمان، یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ تین آیات بہت اہم ہیں، جنہیں دلچسپی ہو میری وہ کتاب مطالعہ کرے، امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لایا، بس انہی تین آیات پر وہ پوری کتاب ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور دیکھنا ہے مسلمانوں تم نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے تھے، کہ جو آپس میں متفرق ہو گئے، بٹ گئے فرقوں میں، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، پھر بھی آپس میں لڑتے رہے، تو کہیں تم بھی ایسا نہ ہو کہ قرآن بھی موجود ہو اور لڑتے بھی رہو آپس میں اور بڑھ جاؤ فرقوں کے اندر. وَأُولَئِكَ، اور ایسا ہوا ہے، بالفعل وہی ہوا ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یاد تصور کرو اس دن کا جس دن بہت سے چہرے تو ہوں گے روشن، بہت ہی عمدہ سفید، بہت تسود وجوہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے سیاہ تاریخ. فاما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہی جن کے اوپر چھپی ہوئی ہوگی، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کافر ہوئے؟ قرآن کو تم نے مانا اور پھر تفرقوں میں مبتلا ہوئے؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے اس کفر کی وجہ سے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، گویا کہ یہ حضرت جبرائیل کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل آپ سے نہ لے کر یہ آیات، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. وہ اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ زمین والے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی شامت کو خود دعوت دے دیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے، آخری فیصلہ اسی کی عدالت میں ہوگا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دیکھو مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت بن چکے ہو جسے دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. یہ آیت گویا کہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی، وہاں فرمایا گیا تھا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، تم پوری نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ، اب تمہیں دعوت دینی ہے. اب یہاں فرمایا وہی بات، الفاظ جدا ہیں، تم اب تم کوالیفائی کر گئے ہو، اب تمہاری حیثیت یہ ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مکی دور میں ایک جماعت تو تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ابھی امت کی شکل نہیں تھی. امت کی تشکیل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور اس کی علامت کیا تھی؟ کورونیشن جو ہے، تاج پوشی جو ہے، وہ کیا تھی؟ وہ تحویل قبلہ. اب سابقہ امت کا دور ختم، اب وہاں سے رخ ادھر کر دو اس نئے مرکز کی طرف جو کہ بیت اللہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت بن چکے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تامرون بالمعروف، بحیثیت امت تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو، بدی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل خطاب تو امت مسلمہ سے ہے، لیکن کچھ ریفرنس یا یہودیوں کی طرف بھی آ رہا ہے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے ہیں کچھ جو ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لے آئیں گے، یہ دونوں باتیں اس کی ہو سکتی ہیں. بعض لوگ ایمان لائے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے تھے. وہ اکثر عمر فاسقون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے. لَيَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں سوائے کچھ کوفت کے، کچھ تکلیف تو پہنچائیں گے تمہیں، تمہیں کوفت ہوگی ان کی باتوں سے، لیکن کوئی مستقل ضرر، کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر کہیں یہ تم سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے تو فوراً پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کسی جانب سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، وہی آیت آ گئی ہے اب یہاں جو سورہ بقرہ میں تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکرۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ آئی تھی ساتویں رکوع کے آخر میں، اب یہاں پر آ گئی ہے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے کی وجہ سے اور یا کچھ اور لوگوں کی عہد کی وجہ سے. یعنی یا تو یہ مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمان ہو کر گویا کہ نہیں، یا تو یہ کہ یہ اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے تو ذمی ہوں گے، لہذا انہیں امن مل جائے گا، اس لیے کہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے عہد ہے ذمیوں کے لیے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہے جو اسلامی ریاست لیتی ہے. اور یا پھر یہ کہ کوئی دنیا میں اور دوسری اقوام جیسے کہ اس وقت ہے کہ اسرائیل اگرچہ قائم ہے اور کہنے کو وہ ایک آزاد ریاست ہے لیکن حقیقت میں تو وہ امریکہ کا جو ہے ایک آؤٹ پوسٹ ہے امریکہ کی. امریکہ کا اگر اسے سہارا نہ ہو تو ایک دن کے لیے بھی واقع نہیں رہ سکتا. تو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس وباعوا بغضب من اللہ, اور وہ لے آئے اور انہوں نے کمایا ہے اللہ کا غضب اور غصہ. وضربت علیہم المسکنہ, اور ان پر مسکنت اور کم ہمتی بھی تھوپ دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور نبیوں کو قتل کرتے رہے نا حق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے نکل جاتے رہے. لیسوا سواء, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا یہ سب کے سب ایک جیسے, نہیں بلکہ ان میں کوئی آدمی کہیں کہیں بڑے اچھے کردار کا بھی موجود ہے. لیسوا سواء, یہ سب کے سب بالکل برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمۃ, اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون, وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی. ویامرون بالمعروف, اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور بدی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, اور بھلائیوں کے لیے نیک کاموں کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ یقیناً صالحین میں سے ہیں. اب یہ اشارہ ہو رہا ہے جو یہود میں سے ایمان لے آئے وہ تو اس کے مصداق کامل ہیں, لیکن ابھی کچھ ایسے تھے کہ جو ابھی ایمان لے آئیں گے تو گویا کہ پوٹینشلی ان کی کیفیت یہ ہے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں گے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ, اور جو خیر بھی وہ کریں گے وہ اس کی ان سے ناقدری نہیں کی جائے گی, اس کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائے گا. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ خوب جانتا ہے اپنے متقی لوگوں کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, لیکن جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے, نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. اللہ کے عذاب سے کی پکڑ سے بچانے والی کوئی شے نہیں ہوگی, نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور وہ لوگ تو آگ والے ہی ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کا مثل ریح فیہا سر, مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آخر آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے لوگوں نے بھی تو بہت پیسہ خرچ کر کے فوج کی تیار کی تھی, فوج کشی کی تھی. فوج کشی کے لیے ظاہر بات ہے ساز و سامان ضروری ہوتا ہے, وہ اسٹینڈنگ آرمی تو وہاں نہیں تھی, تو وہ لوگ بھی تو خرچ کرتے تھے. لیکن یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کم اصل ریح, کہ جیسے ایک آندھی آئے بہت زوردار, فیہا سر, اس میں پالا ہے. اصابت ہر قوم, اور وہ پالے والی آندھی جو ہے وہ آ پڑی, مسلط ہو گئی ایک قوم کی کھیتی پر. ظلموا انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا, فاہلکت ہو تو اس نے اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا. وما ظلمہم اللہ, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اہل ایمان تم اپنے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اب کشاکش شروع ہو چکی تھی, ایک طرف مسلمان ہیں مدینے میں, ایک طرف جو ہے وہاں پہ یہودی موجود ہیں, پھر بیچ میں بین جو ہے کچھ منافق بھی ہیں. تو اس میں مسلمانوں کو اپنی اجتماعی زندگی کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ کافروں کو, یہودیوں کو, اور جو بیچ بیچ کے یہ منافق ہیں انہیں اپنا دلی دوست نہ بنائیں, انہیں بھیدی نہ بنائیں, اپنی باتیں نہ بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا, یہ لوگ تمہاری برائی کرنے میں قطعاً کوئی کسر نہیں چھوڑتے. حتی الامکان, اپنی جو بھی ان میں طاقت ہے وہ تمہارے خلاف تخریبی کارروائیاں کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں. ودو مانک تم, انہیں بہت پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے. قد بدت البغضاء من افواہم, ان کی جو دشمنی ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے. ان کے زبانوں سے جلے کٹے جملے نکلتے ہیں, تم پر تانے کستے ہیں, تم پر فتنے چست کرتے ہیں, تو ان کے منہوں سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہیں ان کے ارادے اور تمہارے خلاف نفرت اور دشمنی, وہ کہیں زیادہ بڑی شے ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. ہاں تم اولائے تحبونہم، دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. پرانے تعلقات تھے، ایک شہر میں رہتے تھے، پرانے مراسم تھے، اس کی بنا پر مسلمان سادہ لوح تھے، سلیم الفطرت تھے، ان سے محبت کرتے تھے. ہاں تم اولائے تحبونہم، یہ تم ہو جو ان سے محبت کرو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان رکھتے ہو پوری کی پوری کتاب پر، اور ساری کتابوں پر، قرآن پر بھی، تورات پر بھی، انجیل پر بھی. لیکن ان کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی عیسائی میں ایمان ہے، ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے اوپر غصے اور تیش کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں غصے کی وجہ سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مر جاؤ، جل مرو اپنے اس غیظ کی آگ میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ واقف ہے جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر مل جائے، کوئی فتح ہو گئی، کوئی خوشخبری آ گئی، تو انہیں برا لگتا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ افسوس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ان تسبکم سیئات، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی برا مرا معاملہ پیش آ گیا، یفرحوا بها، تو اب خوش ہوتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم ان سب کے باوجود جو ان کے ارادے ہیں اور جو ان کی دشمنیاں ہیں، اگر تم صبر سے کام لیتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر کاربند رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چال بازیاں، ان کی یہ ساری سازشیں، ریشہ دواریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما يعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کی ساری مسائی کا گھیراؤ جو ہے قدرت خداوندی نے کیا ہوا ہے کہ ان کی کوئی مسائل بھی کامیاب نہیں ہوگی. اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس حصے کا، نصف ثانی کا سب سے بڑا پورشن جو ہے، سات آیات پر مشتمل ہے یہ اور چھ رکوع ہیں، غزوہ احد. جان لیجئے کہ بدر میں جو شکست ہوئی زبردست کفار کو، مشرکین کو، 70 ان کے بڑے بڑے سردار، بلکہ سارے کے سارے سردار، صرف ایک ابو سفیان اس لیے بچ گیا تھا، یا بچ گئے تھے اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے، تو ہمیں ادب سے لاب لینا چاہیے کہ وہ جنگ میں نہیں تھے، وہ تو قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے شام کو، اور قافلہ لے کر واپس آ گئے اس لیے بچ گئے، ورنہ ان کے سرداروں میں سے ایک بھی نہیں بچا. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں انتقام کی شدید آگ تھی. لوگوں نے طے کر لیا کہ چارپائیوں پہ نہیں سوئیں گے، تعلق زن و شو نہیں کریں گے، کوئی اچھی چیز نہیں کھائیں گے جب تک انتقام نہیں لے لیں گے. اس لیے کہ عرب کے مزاج میں انتقام تو جو ہے، یوں سمجھیے کہ ان کے مزاج کا جزو لاینفق تھا. لہٰذا ایک ہی سال کے اندر اندر انہوں نے بڑی بھرپور تیاری کی. 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کی سرکردگی میں وہ مدینے پر چڑھ کر دوڑا ہے، اور آ کر جو عین مدینے کی سرحد پر، یعنی دامن احد کے اندر جا کر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اپنی فوج کا جو ہے وہ مورچہ بنا لیا. ادھر جب خبر حضور کو آ رہی تھی تو حضور نے آپس میں مشورہ کیا مسلمانوں سے کیا کرنا چاہیے، 3000 کا لشکر بہت بڑا ہے. تو حضور کی اپنی رائے یہ تھی اور کچھ اور لوگوں کی رائے بھی تھی، اور اتفاق سے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کریں، بلکہ ہمیں مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے، جیسا کہ 2 سال کے بعد پھر غزوہ احزاب کے موقع پر کیا بھی گیا. لیکن کچھ مسلمان جو کہ نوجوان تھے، جوشیلے تھے، ان کا ہم نے تو جوش جہاد اور ذوق شہادت جو ہے ہمارے تو اصل میں مطلوب وہ ہے، ہم شکست اور فتح سے تو ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے. حضور نے انہی کے جذبات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا. پھر آپ پہنچے اور صبح کے وقت جو ہے جب لشکر آمنے سامنے آئے تو عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس منافقین وہ 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا. تو یہ گویا کہ بہت بڑی ڈیمورلائزیشن کا معاملہ ہو گیا، پہلے ہی 1 اور 3 کی نسبت تھی، وہ 3000 تھے یہ 1000 تھے، اب 300 اور نکل گئے تو اب تو 1 اور 4 کی نسبت ہو گئی. کچھ اور مسلمانوں کے قدم بھی وقتی طور پر اس صورتحال کی وجہ سے ڈگمگائے، اس کا ذکر بعد میں آ جائے گا، لیکن پھر یہ کہ عارضی طور پر قدم کے ڈگمگانے پر کوئی زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. پھر وہ جم گئے، مقابلہ ہوا اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق فوراً فتح دے دی. لیکن حضور نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا ایک درے پر جو مسلمان فوج کے پشت پر تھا، پہاڑی درہ، کہ یہاں سے کہیں پیٹھ پر سے حملہ آور نہ ہو جائیں کفار، پھر تو ہم چکی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں گے، ایک سامنے فوج ہے ایک پیچھے سے. تو حضور نے 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کر دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے ہم سب جو ہیں ہلاک ہو جائیں اور ہماری لاشیں تم دیکھو کہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب فتح ہو گئی تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو کفار بھاگ رہے ہیں، اب تو ہم انہیں پکڑ پکڑ کر جو ہے قیدی بنائیں گے، لہذا دوڑو چلو. تو جو وہاں ان کے لوکل کمانڈر تھے عبداللہ ابن جحش، وہ روکتے بھی رہے، خدا کے لیے رک جاؤ، مت جاؤ، حضور کی ہدایت کو یاد کرو. لیکن 50 میں سے 35 مسلمانوں نے ان کے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں خالد ابن ولید جو بعد میں سیف بن سیوف اللہ قرار پائے ہیں، اس وقت وہ کفار کے رسالے کے کمانڈر تھے، گھوڑے 100 گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا اور اس کے کمان کر رہے تھے. انہوں نے کوہ احد کا پورا چکر لگایا اور پیچھے سے اس درے سے آ کر بقیہ جو 15 رہ گئے تھے انہیں تو فوراً ملیا میٹ کیا، سب کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے آ کے جو حملہ کیا ہے تو وہی بات ہو گئی جس کا حضور کو اندیشہ تھا. چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، پھر بہت برے حالات ہوئے، بہت سے صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی انہیں میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور خود زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اتنا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے ہیں. اس پر اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. بہرحال ایک بدترین شکست کا تھا نقشہ جو عارضی طور پر بن گیا، لیکن پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمت دی، ان کے دلوں میں تسکین پیدا کی، انہیں ان کے قدم جمائے. پھر حضور جو ہیں مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے، اور وہاں جو ہے ابو سفیان جو ہے اس نے انکار کر دیا، اگرچہ خالد بن ولید تو یہ کہتے رہے اس وقت کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر بھی انہیں ختم کر دینا چاہیے، ہم اپنی شکست آدھی جو ہے اپنی فتح آدھی فتح کو چھوڑ کر یہاں نہ جائیں، پوری فتح کر لے کر جائیں. لیکن ابو سفیان نے وہ بات رد کر دی کہ نہیں، پہاڑی پہ وہ اوپر ہیں، اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خطرہ زیادہ ہے، ہم نے جو ہے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، جو بدر کا بدلہ تھا ہمیں مل گیا، اب آئندہ کسی مرحلے پر کریں گے. اس طرح وہ چلے گئے. تو یہ ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو حال بتا دیا ہے کہ اس میں جو مختلف کیفیات آئیں اتار چڑھاؤ کی، اس میں پھر تبصرہ اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ آپ اس پس منظر میں سمجھیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ نکلے تھے اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے حجرے سے صبح کے وقت، اور آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مورچوں میں بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز جو پیش آئی وہ اللہ کے علم میں ہے. لہذا جو اللہ تبصرہ کرنے چلا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، علل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر مبنی ہے. اس ہمت طائفتان من المؤمنین منکم ان تبشرا، یاد کرو جبکہ اہل ایمان میں سے بھی 2 گروہ ایسے تھے کہ جن کے پاؤں ڈگمگا گئے تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان ناپاک لوگوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا جو منافق تھے، 300 کی تعداد میں چلے گئے تھے تو بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا کہ ناپاک لوگوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے. ہاں جو صادق الایمان تھے ان میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ انصار کے 2 گھرانے تھے کہ وقتی طور پر ان کے بھی پاؤں ڈگمگا گئے تھے. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا ان دونوں کا حمایتی اور مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی انہیں گھبرانا نہیں چاہیے تھا. تاہم ان کے پاؤں جم گئے، اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ بعد میں فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے طائفتان منکم، کہ اے مسلمانوں تم ہی میں سے 2 گروہ تھے، یعنی تھے ہم اہل ایمان میں سے ہی، اگرچہ عارضی طور پر ہمارے اوپر بددلی پیدا ہو گئی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور دیکھو تمہاری مدد کی تھی اللہ نے 1 سال پہلے بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کر سکو. اس تقول لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی یاد کیجئے جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتے بھیج کر کہ جو اتارے جائیں گے، منزلین انزال سے مفعول. بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کے اس قول کی تصدیق کر دی. بلا ان تصبروا وتتقوا، دیکھو مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے. وَيَعْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر دشمن جو ہیں تمہارے وہ تم پر آ کر فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں سے جو آئیں گے نشان لے کر، اپنے اپنے علم لے کر، یا نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر. تو حضور نے تو کہا تھا 3000، کیونکہ لشکر 3000 کا تھا مقابلے میں، اللہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ 5000 بھی ہم بھیج سکتے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ جو بات تھی اسے اللہ نے آپ تم لوگوں کے لیے صرف بشارت کا ذریعہ بنایا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، ولی تطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ اس خوشخبری کے ذریعے سے تمہارے دل جو ہے جم جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے کہیں اور سے. یعنی اللہ کو ذاتی طور پر اپنے حکم کن سے بھی مدد دے سکتا ہے، فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو تمہارے دل کو جو ہے وہ ذرا تاکہ دل ٹھک جائیں تمہارے، تو چونکہ 3000 کا لشکر ہے تو 3000 یا 5000 جو ہیں فرشتے ہم وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تو آنے واحد میں بغیر کسی فرشتے کو استعمال کیے ہوئے جب چاہے ایک حرف کن سے مدد کر سکتا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو، وہ یکبتہم، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، تو پھر وہ لوٹ جائیں خائب و خاسر اور محروم ہو کر. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. جنگ کے دوران جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور زخمی ہوئے اور آپ کے چہرے پر یہاں تلوار کا وار ایسا پڑا کہ دو دانت بھی آپ کے جو ہیں شہید ہو گئے، اور یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر تلوار جو ہے گھسی ہے، تو جو دو خود کی کڑیاں تھیں جو اوپر آپ نے خود پہنا ہوا تھا اس خود کی کڑیاں اس میں گھس گئیں. اس کے بعد انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی تو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. پھر کسی اور نے نکالا تو جیسے ہی وہ خود کی کڑیاں نکلی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور اتنا خون گیا کہ حضور بے ہوش ہو گئے. پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کے زبان مبارک سے ایک کلمہ ایسا نکل گیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا کیف یهدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. یہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لگایا جاتا ہے کوئی وسمہ وغیرہ یا کوئی اور چیز خضاب، تو خضب وجہ ابیہم نبیہم بالدم، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ کیف یهدی اللہ قوما غصبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے خواہ کتنا ہی اونچا مقام حاصل ہو جائے. ورب رب وان تنزل، اور رب رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے. پہلے آسمان تک اللہ ہر رات کے آخری گھڑیوں میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس سے بھی وہ رب ہی ہے. اور حضور ساتویں آسمان پر پہنچ گئے تھے تب بھی بندے ہی تھے. لہذا آپ اپنے اس مقام کو سامنے رکھیں، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے او یتوب علیہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. اور آپ اندازہ کیجئے جس شخص کی وجہ سے یہ چرکا لگا خالد ابن ولید، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ. ایمان لانے کے بعد پھر وہ جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو وہی تھا کہ جس کے ہاتھوں وہ چرکا لگا تھا. تو او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور ان کی توبہ قبول فرما لے گا. او یعذبہم، اور وہ چاہے تو عذاب بھی دے گا. فانہم ظالمون، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں، گناہگار ہیں، سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ان میں سے وہ توفیق دے دے گا کہ وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ قبول کر لے گا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، پروگیٹو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ خاص اختیار ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے سزا دے، یہ اس کا اختیار ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان سود مت کھاؤ چڑھتا ہوا، دونے کا چوگنا ہونے والا سود در سود. یہ سود در سود کی شکل جو اس وقت، اور یہ پہلا حکم ہے، ابتدائی حکم ہے جو سود در سود کو حرام قرار کیا گیا، ابھی مطلقاً سود کو نہیں کیا گیا. مطلقاً سود کی حرمت ان آیات میں تھی جو سن 9 میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے وہ 38ویں رکوع کے اندر موجود ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں نازل ہوئی، مصحف میں پہلے ہیں. بس اس سے جو ہے ذرا انسانوں کو سمجھنے کے اندر دقت ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ بات سامنے رہے، ترتیب نزول بھی پیش نظر رہے، تو معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص نے کوئی آپ سے کوئی قرض لیا، آپ نے کہا ایک سال کے اندر اندر دے دو، تو بس اتنا اس میں حسابہ دے دینا، مجھے 1000 پر 100 روپے دے دینا. اب وہ سال ہو گیا، وہ نہیں دے پایا، انہوں نے کہا مجھے ایک سال کی مہلت اور دے دو. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب اس سال کے 100 ہی 200 ہوں گے، پھر 2 سال بعد نہیں دے سکا، اچھا پھر اب اس سال اور مہلت مانگتے تو اب 300 ہوں گے. یہ ہے سود دس. یہ ان کی روایت تھی اور ان کا طریقہ کار تھا، جس کے مطابق سود کی شرح بھی بڑھتی چلی جاتی تھی. اس کو سب سے پہلے حرام کیا گیا. ابھی مجرد سود کی اور مطلقاً سود کی حرمت نہیں آئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفاً مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للکافرین متقین. اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ ہوں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے. اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے محسنوں کو، ایسے حسن اخلاق رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ. اور وہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے نہیں بن جاتے، کہیں کوئی خطا تو ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے انسان سے ہو سکتی ہے. صرف نبی معصوم ہوتے تھے کہ جن کے کوئی خطا کا امکان نہیں تھا، باقی ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے. وہ لوگ جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. لیکن یہ بھی فرشتے نہیں ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے. والذین، اور ان کا حال یہ ہے، اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، جب وہ کوئی بے حیائی کی حرکت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم ڈھاتے ہیں، کوئی اور گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ فوراً یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم، پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اصرار نہیں کرتے. یہ سواد والا اصرار ہے، یعنی وہ اڑ نہیں جاتے کہ اب یہ گناہ ہم نے کیا تو یہ کرتا ہی رہوں گا میں، اس کے اوپر مستقل جو ہے وہ ڈیرا لگا کر نہیں بیٹھ رہتے، جانتے بوجھتے وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، بخشش. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات، تاریخ کے بہت سے دور گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، دیکھو قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم ثمود کا کیا حشر ہوا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کا کیا حشر ہوا. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ھذا بیان للناس، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے وضاحت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت ہے. اہل تقویٰ جو ہیں، کیونکہ ان کے دل آمادہ ہیں قبول کرنے کے لیے، ان کے لیے نصیحت ہے، باقی لوگوں کے لیے وضاحت ہے. نہیں بھی مانیں گے تو کم سے کم اتمام حجت ہو جائے گا کہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی تھی. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو یہ عارضی سی شکست جو تمہیں ہوئی ہے، اس سے ہمت نہ ہارو اور نہ ہی حزن سے دوچار ہو. رنج اور غم جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر غالب مت آنے دو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے، اگر تم مومن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو تم ہی سربلند ہوگے، بالآخر فتح تمہاری ہوگی. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اتنے دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، قرح کہتے ہیں زخم کو، یعنی تمہارے 70 شہید ہو گئے، فقط مسل قوم قرون مسلو، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایک سال پہلے ایسا ہی زخم لگ چکا تھا، بلکہ اس سے بڑا زخم لگا تھا. تمہارے جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ نامور ایک دو آدمی ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر ہیں، باقی عام صحابہ تھے، اور ان کے تو 70 کے 70 سب سے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے چوٹی کے، وہ سب مارے گئے تھے. تو انہوں نے تو ظاہر بات ہے وہ ملول اور غمگین ہو کر نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، ایک سال کے اندر اندر دوبارہ تیاری کر کے بھرپور طور پر حملہ آور ہو گئے. تو تم بھی دل گرفتہ نہ ہو، یہ عارضی شکست آئی ہے. فرمایا وہ تلکل ایام نداولھا بین الناس، اور یہ جو دن ہیں ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں میں، ہر وقت جو ہے اچھائی ملتی رہے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی انسان کو، کسی وقت کوئی تکلیف بھی آ جائے تو پھر اچھائی آئے گی تو اس کی قدر ہوگی، تو ہم یہ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. بولے یعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ خوب دیکھ لے ٹھوک بجا کر کون لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر بھی فائز کر دیں، اپنے گواہ بنا لیں. واللہ لا يحب الظالمین، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہیں آج شکست اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کو گناہگار پسند ہے یا ان سے دوستی ہے یا مشرکین مکہ سے اس کی کوئی دوست، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو یہ ظالم ہرگز پسند نہیں ہے. البتہ یہ کہ تم نے ایک غلطی کی تھی، اس غلطی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے تم پوری طریقے سے محتاط رہو اور کہیں بھی خلاف ورزی نہ کرو اور ڈسپلن کو نہ توڑو. بولے یبحث اللہ الذین آمنوا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. یہ جو گڈمڈ ہو، منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں، ملے جلے ہیں، مسجد نبوی میں تو ملے جلے ہوتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے سب کے سب، کندھے سے کندھا لگا کر، لیکن یہ جو موقع آیا ہے اسی میں پتا چلا کون کتنے پانی میں ہے، کس کا یقین کتنا ہے، کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو پاک کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، ختم کر دے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کون ہے تم میں سے حقیقتا جہاد کرنے والے. ویعلم الصابرین، اور اللہ نے ابھی نہیں دیکھا ہے، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے کون واقعتا صبر کرنے والے ہیں. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، اس سے پہلے تو تم موت کی بڑی تمنائیں کرتے تھے، ہمیں تو شہادت کی آرزو ہے، لیکن زبان سے یہ کہنا اور ہے اور موت کو سامنے دیکھنا اور ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے کہ اس موت سے ملاقات ہوتی تم تمنا بھی کرتے رہے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارے سامنے آئی ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو آیت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ آیت اس سے زیادہ وسیع تر مفہوم میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. وہاں اس آیت کا نمبر 214 تھا، یہاں 142 ہے. 2 1 4 جمع کیجئے 7، پھر 1 4 2 جمع کیجئے پھر 7. یہ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ یاد رہے آپ کو، اس کا نمبر جو ہے 214، اس کا 142. اور اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ میں آئے گی، اس کا نمبر ہے 16، 1 جمع 6 7. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر ایک موقع پر غزوہ احد کے دوران اڑ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ بدنائے طبع بشری، اس سے مسلمانوں کا مورال جو ہے ایک دم پاتال میں پہنچ گیا. بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ جب حضور ہی کا انتقال ہو گیا، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر حضور نے واقعی جان دے دی ہے اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، تو آپ کے پاس زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اب ہمیں بھی اپنی جانیں اسی پر نثار کر دینی چاہیے. بہرحال وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیفیت تھی، لیکن اس پر تبصرہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے. وما محمد اللہ رسول, اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ان کا کام تھا پیغام پہنچا دینا, تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے آگاہ کر دینا, آگے ان ذمہ داریوں کو ادا تم نے خود کرنا ہے. وہ محمد کی زندگی یا ان کے انتقال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر ایک دن تو آئے گا کہ ان کا انتقال ہوگا, اور اس کے بعد تمہیں عالمی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, چار دانگے عالم میں اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے. اس طرح کی کیفیت جو ہے اس سے زیادہ متاثر اور اثر پذیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, افا ان ماتا, تو اگر ان کا انتقال ہو جائے, اور قتلا, یا وہ قتل ہو جائیں, قلب تم العقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے, پھر کفر کی طرف شرک کی طرف چلے جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه, اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گیا, فلن يضر الله شيئا, تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, بلکہ وہ سارا تباہ و برباد اپنے آپ کو کرے گا, اپنی عاقبت برباد کرے گا. وسيجزي الله الشاكرين, اور قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا اپنے شکر گزار بندوں کو. وما كان للنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے, اور وہ تو وقت معین ہے, لکھا ہوا طے شدہ, کتابن مکتوب ہے, لکھا ہوا ہے وقت ہر ایک کی موت کا, مؤجلا ایک اجل ہے جو معین ہے. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں, یعنی دنیا ہی ان کا مقصود ہے, مطلوب ہے, بھاگ دوڑ, پیسہ کمانا, دولت بنانا, جائیداد بڑھانا, کاروبار کو اور وسیع کرنا, بس یہی تھی کہ دن ہے دن رات, ٹھیک ہے ہم دنیا میں دے دیں گے انہیں, مکان بنا لیں, حویلی بنا لیں, عیش کر لیں. ومن یرید ثواب الآخرت, اصل تو وہ ہے, اور جو چاہتا ہے اور طالب ہے آخرت کے ثواب کا, نوتے ہی منہا, ہم اس کو دیں گے اس آخرت میں سے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور ہم یقیناً بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. وَقَيِّمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے قتال کیا, جنگ کی. آخر یوشع ابن نون کے ساتھ بھی تو مل کر انہوں نے قتال کیا تھا, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر اللہ کے نبی کے نامزد کردہ تھے حضرت طالوت, ان کے ساتھ بھی تو ہو کر قتال کیا تھا نا کچھ لوگوں نے. تو یہ تو تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی ہے. وَقَائِيَ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو انہوں نے تو ہمت نہیں آ رہی اس چیز پر کہ جو ان پر مصیبت آئی اللہ کے راستے میں. وَمَا ضَعُفُوا, نہ ہی انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا. وَمَا اسْتَكَانُوا, نہ وہ سست ہوئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اللہ تو پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما كان قولهم الا ان قالوا, اور ان کا تو قول جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا, دعا کی, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا, اور جو بھی کوئی حد سے نکلنے کا معاملہ ہو گیا ہے ہمارے معاملات میں, ہم نے اسراف کیا ہے, زیادتی کی ہے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا, اور ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین, کافروں کے مقابلے میں. یہی دعا تھی جو بھی طالوت کے ساتھی تھے انہوں نے بھی جالوت کی فوج کے مقابلے میں آنے کے وقت یہی دعا کی تھی. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا تو بہترین ثواب. دنیا میں بھی اللہ نے حکومت دے دی, حضرت داؤد کی حکومت قائم ہو گئی, طالوت کی حکومت قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے, ہر وقت نہیں لیکن جب چاہتا ہے دیتا ہے. اور آخرت کا بہرحال اجر و ثواب وہ تو محفوظ ہے ہی. واللہ یحب المحسنین, اور یقیناً اللہ پسند کرتا ہے, محبت رکھتا ہے محسنین سے, خوب کاروں سے, جو اپنے دین پر بہت خوبصورتی کے ساتھ عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم, اہل ایمان اگر تم ان کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم ہو جاؤ گے بالکل خسارہ پانے والے. یہ اشارہ کن کی طرف ہو رہا ہے؟ انصار مدینہ کو, جو اہل کتاب یہود وہاں آباد تھے اور ان سے ان کے تعلقات تھے، پرانے مراسم تھے، تو وہ ہر وقت کوشش میں رہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اوس اور خزرج کے لوگوں کو مرتد کر سکیں، جس کے لیے سازش جو انہوں نے کی تھی وہ اسی سورہ مبارکہ میں کل ہم پڑھ چکے ہیں، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، شام کو مرتد ہو جاؤ. تو اہل ایمان، اگر تم ان کی باتیں سنو گے کان لگا کر دھیان سے، اور ان کی باتوں پر غور کرو گے، انہیں مخلص سمجھو گے اور ان کی باتیں مانو گے، تو وہ تو تمہیں پھر لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے دین سے، تمہاری ایڑیوں کے بل، اور پھر تم خسارے والے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، لیکن اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. وہ خیر الناصرین، اور یقیناً وہ بہترین ہے مدد کرنے والا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بسبب اس شرک کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. وما واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وہ بے سمس و ظالمین، اور ظالموں کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بڑی اہم آیت آ رہی ہے اس پورے معاملے پر، سب سے بھرپور تبصرہ جو ہے وہ اس آیت میں ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے شکوہ نہیں کر سکتے، شکایت نہیں کر سکتے، ہمیں بلیم نہیں کر سکتے. اللہ نے تو تم سے وعدہ اپنا سچا کر دیا تھا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، یعنی تمہیں فتح دے دی تھی. ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری نصرت آئے گی اور 3000 نہیں 5000 فریق طرف بھیج دیں گے، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا. دیکھیے کہاں 700 اور کہاں 4000، لیکن فوری طور پر پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، تو ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا. اب ہم سے تو کوئی دلا شکوا نہیں کر سکتے نا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے. فصل کہتے ہیں کسی شے کا نرم ہو جانا، ڈھیلا پڑ جانا، اور اس میں نظم کو ڈھیلا کر دینا. نظم تو کسا ہوا ہو، فوج کی تو جو ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے، جو حکم دیا گیا ماننا ہے، کچھ نہیں ہو جائے. لیکن تم نے اس نظم کو ڈھیلا کیا، تم نے حضور کے حکم کو بھی نہیں مانا، خیر اس کی تو تعویل کر لی، لیکن جو تمہارا لوکل کمانڈر تھا عبداللہ ابن جہش، وہ تو آخری وقت تک کہتا رہا مت ہلو یہاں سے، تو تم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی. حتائذا فرشتم و تنازع تم، فصل تم و تنازع تم فی الامر، اور معاملے میں تم نے تنازع پیدا کر لیا، جھگڑا، اختلاف رائے. وعصیتم، تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے. عصیتم کس کی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تعویل کر لی حضور کی بات کی، تو حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، یہ تعویل تھی. لیکن یہ کہ اطاعت تو جو ہوتی ہے وہ پھر من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. حضور نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے. تو چونکہ اس وقت لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی، تم بعد عصیتم آ گیا. وہ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون میں عام طور پر خیال یہ ہے مفسرین کا، اس سے مراد ہے دولت، مال غنیمت، کہ جب وہ دوڑ رہے تھے تو اب مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ دی جگہ. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرے نزدیک اس سے مراد ہے فتح. یہ فتح تمہیں محبوب تھی، زیادہ ڈھیلے پڑ گئے، کیونکہ سورہ صف میں اللہ تعالی نے اس فتح کو اضافی شے قرار دیا ہے. ذالک الفوز العظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اور ایک اور شہر جو تمہیں بہت پسند ہے، تو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح قریب ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے. اللہ فتح ہی چاہتا تو آنے واحد میں فتح ہو جاتی، کسی مسلمان کو کوئی ایک چرکا تک نہ لگتا، کجا یہ کہ حضور کے دندانے مبارک شہید ہوتے. معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، اللہ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے. لیکن تمہیں جب فتح نظر آنے تو ڈھیلے ہو گئے، جیسے منزل پر پہنچ کر آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب تک منزل نہیں ہوتی آدمی کسا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، منزل کے قریب آ کر ایک دم جو ہے وہ آساب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ بھی ہے جو دنیا کے طالب ہیں. اب دنیا سے مراد دنیا کے مال اور دولت بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی فتح بھی ہو سکتی ہے. دنیاوی فتح اور کامیابی کو بھی کبھی نصب العین نہیں بنانا چاہیے. نصب العین اللہ کی رضا, آخرت کی جزا بس. باقی فرض ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں, تن من دھن لگائیں. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے یہ کام بھی فرض ہے بس. لیکن نصب العین نماز نصب العین تو نہیں ہے, روزہ فرض ہے روزہ نصب العین تو نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ فتح جو ہے وہ نصب العین نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں اور اسی کی وجہ سے تحریکیں جو ہے پھر برباد ہو گئی. اور ان کو میورید الآخرہ, تم ایسے بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ نے تمہارے رخ کو ان کی جانب سے پھیر دیا. اب یہ دوڑ رہے تھے کافر اور پیچھے پیچھے مسلمان جا رہے تھے ان کے تعاقب میں. اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کا رخ موڑ دیا اس لیے کہ پیچھے ان کے وہ آ گئے خالد ابن ولید اپنا رسالہ لے کر. اور رسالہ جو ہے گھوڑے جب چلے آ رہے ہوں تڑپڑ دوڑتے ہوئے, پھر یہ پیادہ فوج کہاں رک سکتی ہے. پھر تو جو وہاں پر قیامت صغرا آئی ہے, 70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ شہید ہوئے, مصعب بن عمیر شہید ہوئے, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر تمہارا رخ پھیرا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے. ولقد عفا عنکم, لیکن اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. جو بھی خطا کسی سے ہوئی ہے اس پر کوئی جو باز پرس نہیں ہوگی, کوئی اس پر سزا نہیں ملے گی, اللہ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. اس تو سعیدون ولا تلون علی احد, ایک عام بھگدڑ مچ گئی اور سب لوگوں نے پہاڑ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا جان بچانے کے لیے, کوہ احد کے اوپر چڑھنا. تو اس کا نقشہ کھینچ رہے, اس تو سعیدون, جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اونچائی پر. ولا تلون علی احد, اور کسی پر بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کون ہے. ور رسول یدعوکم فی اخراکم, جبکہ رسول ابھی وہاں میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں تمہارے پیچھے سے, کدھر جا رہے ہیں؟ ایمان آؤ ادھر, الی عباد اللہ. فاصابکم غمم بغم, یہ آیت ذرا مشکلات میں سے قرآن مجید کے, کئی طرح سے اس کے معنی کیے گئے ہیں لیکن تفصیل میں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد پے بپے غم کے بعد غم جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیے. یعنی ایک غم تو یہ کہ ہمیں شکست ہو گئی, ایک غم یہ کہ خبر آ گئی حضور کا انتقال ہو گیا. غم پر غم, ایک سے ایک بڑا غم آ رہا ہے. یہ کس لیے؟ لیکن لا تحزنوا علی فاتکم, تاکہ تم پختہ ہو جاؤ. جسے کہتے ہیں نا سرد و گرم چشیدہ, آدمی اونچ اور نیچ دونوں کو دیکھ لے تو پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے, تاکہ پھر آئندہ تمہارا کیفیت جو ہے پختہ رہے, کہ کوئی شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس پر تم حزن سے دو چار نہ ہوا کرو. ولا ما اصابکم, اور نہ ہی کسی افسوس اور رنج دہ چیز سے یا تکلیف سے جو تم پر آ پڑے تم جو ہے اس سے زیادہ دلگیر نہ ہوا کرو. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں غم کے بعد غم, ایک کے بعد دوسرا غم دیا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ کو سب معلوم تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا, پھر اس غم کی کیفیت کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر ایک امن کی فضا طاری کر دی, سکون دل کے اندر آ گیا. نعاسن, اور ایک اونگ آ گئی. یغشا طائفۃ منکم, جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی. یعنی بہت سے مسلمان, حالانکہ یہ سمجھیے کہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے جو کارزار کا مار کا گرم ہے, لیکن بعض لوگوں کے دلوں پر اللہ نے اتنا اطمینان طاری کر دیا کہ جیسے غنودگی ہوتی ہے. غنودگی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی پر سکون ہو. اگر تشویش ہو تو نیند کہاں آتی ہے؟ تو تشویش میں تو نیند نہیں آتی, پرسکون. وہ طائفت ان کا احمد ہوں انفسوں, لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے, وہ موت کے خوف سے ڈر رہے تھے, انہوں کہاں نیند آنی تھی. یظنون باللہ غیر الحق, وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے نا حق. ظن الجاہلیہ, جاہلیت کے دور کے ظن. یعنی جیسے کہ بعد میں دو سال کے بعد جو منافقین نے غزوہ عذاب کے موقع پر کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے ثابت ہوئے, دھوکہ دیا ہمیں, مروا دیا ہمیں, سب باغ دکھا کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, یہاں حال ہمارا یہ ہو گیا, محصور ہوئے پڑے ہیں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, نہ رفع حاجت کے لیے باہر جا سکتے. اس وقت ان کی زبانوں پر آ گئی تھی, وہ منافقین تھے کٹر. لیکن یہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ایسا آیا ہوا, یہ کیا ہو گیا, ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہیں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کنڈون کر سکتا تھا ہماری غلطی, وہ غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر سکتا تھا, یہ کیا ہوا. ہمارے اوپر یہ شامت کیوں آ گئی، یہ مشکل کیوں آ گئی، تو اس سے پھر اللہ کے بارے میں سوء ظن پیدا ہونے لگا. یظنون باللہ غیر الحق کے ظن الجاہلیہ، جو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے ناہم گمان کرنے لگے جاہلوں والے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کیا ہمارے لیے بھی کوئی حصہ اختیار میں ہے، اختیار میں فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں. یعنی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کھلے میدان میں جا کے مقابلہ نہ کرو بلکہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرو، حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن کچھ مسلمانوں کے جو شیلے جو تھے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے حضور نے فیصلہ کیا تھا. اب ان لوگوں نے کہا دیکھیے نا ہماری بات نہیں مانی تھی تو یہ دن دیکھنے پڑے، یہ حشر ہوا. اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے تو ہم مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرتے. تو ہمارے لیے بھی کوئی فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے اس کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ باتیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، ان کے اندر کچھ اور ہے. کہہ تو صرف یہ رہنے کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، اس کے مطابق ہماری بات مانی جاتی تو یہ جو ہے برا وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، لیکن یہ اندر کچھ اور چھپا رہے ہیں. وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا اختیار ہوتا، ہماری رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو وہ خود چل کر وہاں سے آ جاتے اور جہاں جہاں وہ کھینچ رہے ہیں، جہاں وہ قتل ہو کر گرے ہیں وہاں پہنچ کر گرتے. یعنی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے بچت کی کوئی شکل ہی نہیں. یہ تو حسرت ہوتی ہے کہ اگر نیگ نہ گئے ہوتے تو بچ جاتے. بھائی ان کا وقت یہی طے تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ کی اس فیصلے میں، ازلی فیصلے میں ان کے لیے یہ شکل طے تھی تو وہ تو ہونی ہی ہونی تھی، اس سے بچنے کی کوئی شکل تھی نہیں. وہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ تکلیفیں اور یہ مصیبت جو آئی کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالی جانچ کر دیکھ لے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہاری اصل سوچ کیا ہے، تمہارے باطنی احساسات کیا ہیں، زبان سے تم کیا کہتے ہو اور تمہارے قلبی جو ہے وہ احساسات کیا ہیں. وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کر دے. تمہارے دلوں میں ایمان بھی ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی، کچھ کھوٹ بھی ملے ہوئے ہیں. کچھ دنیا کی محبت بھی ہے، کچھ دولت کی محبت بھی ہے، کچھ اولاد کی محبت بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جیسے کوئی سونے کو سنار جو ہے کوٹھالی میں ڈال کر پگھلاتا ہے تو جو ساری امپیورٹیز وہ علیحدہ کر دیتا ہے، ذرے خالص علیحدہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ان بھٹیوں میں تمہیں ڈال کر پگھلا کر اور تمہارے اندر سے کھوٹ نکال دینا چاہتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، یقیناً وہ لوگ جو پیٹ پھیر کے چلے گئے تم میں سے، وہ لوگ جو چلے گئے تھے اس دن جس دن کے دونوں جو فوجیں تھیں ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی احد کے دن بعض لوگ جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھی بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے. ایک تو یہی ہے کہ وہیں پر لوگوں نے صرف کوہے احد کے اوپر چڑھنا شروع کیا اپنی جان بچانے، کچھ لوگ میدان چھوڑ کر ہی چلے گئے، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، جس کی بنا پر بعد میں ان پر بڑی تہمتیں بھی لگیں اور بہت لوگوں نے، بلوائیوں نے اس کو بھی ان کے خلاف ایک الزام کے طور پر پیش کیا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو احد کے دن جو ہے میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا. اس کا جواب جو اہل ایمان کی طرف سے دیا جاتا تھا وہ آگے آ رہا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، وہ دو فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کر دی تھی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. کوئی کمی، کوئی کسی وقت کوئی تقصیر ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، ظاہر بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے انسانی طبیعت کے اندر. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. یہ جواب دیا گیا تھا پھر اس وقت بلوے کے موقع پر کہ تم آج ان پر تنقید کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں معاف کر چکے ہیں، تو پھر تمہارے لیے کیا موقع ہے تنقید کرنے کا اور ان کے اوپر جو ہے زمانے تان دراز کرنے کا؟ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، بہت تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اس ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں سفر پر تھے، او کانوا غزاً، یا کہیں جنگ میں تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے گیا ہے سفر پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اگر کاش کے سفر پہ نہ گیا ہوتا نہ مرتا. بھائی نہیں، اس کا وقت معین تھا، اس کا وقت تو آنا ہی تھا، ہر حال میں آنا تھا، یہ سفر میں جانے کی وجہ سے نہیں آیا ہے. اصل میں یہ ہے ایمان کا معاملہ. اس طرح جو لوگ جنگ میں گئے شہید ہو گئے، اب ظاہر بات ہے جو نہیں گئے تھے ان میں منافقین جو تھے، ان کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے نا. آخر منافقین جو ہے وہ کوئی علیحدہ جنس تو نہیں تھے، علیحدہ نوع تو نہیں تھے، انہی میں سے اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے تھے. تو کسی کا رشتہ دار جو ہے قریبی، کسی کا بھائی جو ہے صادق الایمان، وہ شہید ہو گیا، بھائی میں نے بڑا روکا تھا، اللہ کی قسم اگر وہ رک گیا ہوتا تو بن جاتا، لیکن نہیں، یہ سب غلط ہے. بس ہو جاؤ ان لوگوں کے بعد جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے یہ کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، جبکہ وہ سفر پر تھے یا جنگ میں تھے، کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلائے رکھنا چاہتا ہے. حسرت، کاش 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 کے نہ گئے ہوتے، کاش کے یہ ہو جاتا. وہ حسرت اور رنج کا یہ اصل میں سزا دینا چاہتا ہے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. ایکسیڈنٹ میں کوئی مرا ہے تو اللہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی حکمت میں اس کا وہی وقت معین تھا، وہی موت کی شکل طے تھی، آ جاتی ہے، اللہ روکتا نہیں. اس طرح جنگ میں بھی سب تو نہیں ختم ہو گئے، آخر 800 میں سے 700 ہی شہید ہوئے نا، تو 690 تو جو ہیں وہ غازی ہو کر واپس آئے ہیں، 600 تو واپس آئے ہیں. تو اس حوالے سے 630. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، او مُتُّم، یا تمہیں موت آ جائے، گھر پر بھی تو، بستر پر پڑے ہوئے بھی تو موت آ سکتی ہے، لمغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اور چند دن جی لیتے تو کچھ اور ساز و سامان دنیا کا جمع کر لیتے، بس اور کیا کرتے، یہی ہوتا نا دنیا میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ موت تو آنی ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں آئی اللہ کے لیے لڑتے ہوئے آئی، چاہے وہ بستر پر پڑے ہوئے اپنے گھر میں آئی. اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ تعالیٰ کے بھی تلوار ہیں، خالد سیف من سیوف اللہ، ان کا حال کیا ہوا؟ سینکڑوں جنگوں میں شریک ہوئے اور جسم کا کوئی عضو نہیں تھا جس میں زخم کا کوئی نشان نہ ہو، لیکن حسرت کے ساتھ تھے کہ موت آئی ہے گھر میں، بستر پر آئی ہے، شہادت کی موت بھی تھی. ان کہا انہوں نے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں آج ایک اونٹ کی طرح گھر میں پڑا ہوا مر رہا ہوں، حالانکہ میرے زندگی کے اندر کتنے مواقع آئے لیکن موت کترا کے نکل گئی، نہیں آئی. تو فرمایا، والا ان قتل تم فی سبیل اللہ او مت تم لمغفر تم ان اللہ و رحمت تم خیر مما یجمعون، والا ان مت تم اور قتل تم، اور اگر تم مرو یا قتل ہو جاؤ، لئی اللہ تو شرون، فرق کیا ہے، ہر حال میں تمہیں اللہ کی طرف سے جمع ہی ہو جانا ہے، مر کر جاؤ گے یا قتل ہو کر جاؤ گے، تو کوئی فرق تو نہیں ہوا، جانا ہے اللہ کے حضور میں، حاضر ہونا ہے وہاں، جواب دہی وہاں کرنی ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو اے نبی، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے اپنے ساتھیوں کے صحابہ کے حق میں بہت نرم ہیں. جیسے اللہ بار بار کہہ رہا ہے عفا عنہم، اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ نے معاف فرما دیا، اے نبی یہی آپ کی بھی شان ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں کوئی قدورت نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں یہ کمزوری دکھائی تھی، اس نے فلاں وقت میں یہ کام، نہیں نہیں، بلکہ آپ اپنا دل جو ہے صاف اور پاک رکھتے تھے اپنے ساتھیوں سے. فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، لنت لهم، کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لانفضوا من حولك، تو یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے، یہ جمع ہے اسی لیے کہ آپ کی شخصیت دل آویز ہے، آپ ساتھیوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، وہ آپ اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں کو. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. امیر کارواں کے اندر خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھ سکے. تو اے نبی آپ کے اندر یہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ منتشر ہو گئے ہوتے. فاعف عنہم، تو اے نبی ان کو معاف کر دیا کیجئے، جو خطائیں ہو جائیں معاف کر دیا کیجئے. واستغفر لہم، اور نہ صرف خود معاف کر دیا کریں بلکہ ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا کریں، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ ان کی خطا معاف فرما دے. وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے معاملات میں مشوروں میں شریک رکھیے. یہ نہ ہو کہ یہ تو چونکہ میدان سے بھاگ گیا تھا اب اس سے میں کیا مشورہ کروں. نہیں نہیں، وہ بات تھی، ایک کمزوری تھی، ظاہر ہو گئی، اللہ نے معاف کر دی، معاملہ صاف ہو گیا. لیکن یہ کہ اور بھی کسی سے کوئی اور کمزوری ظاہر ہوئی ہو تو یہ نہیں ہو کہ آپ کی نگاہوں سے گر جائے وہ شخص اور پھر آپ اس سے مشورہ کرنا جو ہے ترک کر دیں. نہیں، بشاور ہوں فی اللہ، انہیں آپ اپنے مشوروں میں شریک رکھیے. فیضہ اعظم تھا، البتہ ان کا مشورہ، ان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. مشورہ سب سے لیجیے، سنیے، فیصلہ خود کیجیے. فیضہ اعظم تھا، یہ واحد کا سیدھا ہے. پھر جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. پھر یہ نہیں ہے بھائی گنتی کر لو، یہاں 400 آدمی بیٹھے ہیں، دیکھ لو 250 ایک طرف ہے، 150 ایک طرف، 250 کا فیصلہ ہو گیا. یہ نہیں، یہ گنتی نہیں ہے. یہ جو مغربی جمہوریت ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تولتے ہیں لوگوں کو. کس کا مشورہ یہ ہے؟ ابو بکر کا مشورہ یہ ہے، عمر کا مشورہ یہ ہے، ایک عام مسلمان کا مشورہ ہے، ایک عمر کا مشورہ ہے، ابو بکر کا مشورہ ہے. تو مشورہ جو ہے تو ان مشورہ دینے والے کی شخصیت کے اعتبار سے اس کا وزن ہوتا ہے. تو یہ گنا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آج کل کیا ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ گریز از طرز جمہوری، غلام پختہ کارے شو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آئد. یہ جو طریقہ جمہوری ہے مغربی، اس کو چھوڑو، پختہ کار انسان بنو، عقل سے کام لو. اگر 200 گدھوں کے اگر دماغ جمع کر لو گے تو اس سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آئے گا. کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آئے. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو مسلمانوں، اب یہ کانٹے کی بات ہے، اگر اللہ تمہاری مدد پر رہے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے. غلول کا لفظ عام طور پر تو آتا ہے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ کسی منافق نے حضور پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لی، یعنی خیانت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ عام رائے یہ ہے، دوسری رائے جو مجھے پسند ہے، کہ یہاں مراد وہی ہے جو مضمون آ رہا ہے، کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی کینہ دل میں نہ رکھے، کوئی تکدر دل میں نہ رہنے دے. جن سے جو خطا ہو گئی، کمزوری ہو گئی، ہو گئی، وقتی طور پر اللہ نے معاف کر دیا. اب آپ اپنا دل صاف رکھیں، اپنے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ جڑ نہ پکڑنے دیں. وما کان النبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی شے مخفی رکھے. ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی شے مخفی رکھے گا تو وہ اس مخفی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا. سوس رات کھلی جائیں گے کہ ان کے دل میں کیا تھا. ثم توفى كل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. اب من اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس نے اللہ کا غضب کمایا. وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے تمام انسانوں کے اللہ کے ہاں درجے معین ہیں. جنت کے بھی درجے ہیں، سارے جنتی ایک جیسے نہیں ہوں گے. ابو بکر کا کیا مقام ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، حضور فرماتے ہیں کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھیں گے جنت میں بیٹھ کے جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو زمین پر بیٹھ کر. اتنا فرق و تفاوت ہو. اس میں کفار کا معاملہ چھو, کفار ایک جیسے تو نہیں. ابو جہل جیسا کافر جو ہے اور ابو لہب جیسا کافر اس سے بھی بڑھ کر, وہ تو ظاہر بات ہے شدید ترین کفار میں سے تھے. لیکن ایک یہ کہ کفر کی حالت میں ابو طالب بھی فوت ہوا, لیکن اس کا کفر کسی اور نوعیت کا تھا. حضور کا ساتھ دیا ہے, حضور سے تعاون کیا ہے, حضور سے محبت کرتا ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. لقد من الله على المؤمنين, اب یہ وہ آیت آ گئی ہے تیسری مرتبہ. پہلے حضرت ابراہیم اسماعیل کی دعوت جو دعا تھی اس میں آئی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ ان میں ایک اپنا رسول اٹھائیے جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ان کو پاک کرے. پھر سورہ بقرہ ہی کے 18 رکوع میں آ گیا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب یہ تیسری مرتبہ آ رہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, جبکہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے. ایک تو اس اعتبار سے کہ انسان ہی ہیں تو تمام انسانوں میں سے ہوئے, پھر قرشی ہیں قریش میں سے ہوئے, بنو ہاشم میں سے ہیں بنو ہاشم میں سے ہوئے. اور وہ کیا کرتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, انہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات. ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا. پھر دوبارہ دور ڈال کر, اہل ایمان یہ کیا معاملہ ہے, جب تم پر ایک مصیبت پڑی ہے احد میں تو تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے اپنے دشمنوں کو. اب دیکھیے وہاں یہ آیا تھا, میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی, فقط مسل قوم قرہم مثلو, تمہارے 70 آج شہید ہوئے ہیں تو ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے, تو برابر ہو گیا, وہ مثل ہو گئی. لیکن مثل نہیں ہے, ان کے وہ سارے سردار تھے جو مارے گئے, اور تمہارے تو اکثر و بیشتر جو تھے عام لوگوں میں سے تھے. لہذا مثلے ہی اصل میں ان پر تو دوہرا چرخا لگا تھا, ان کا صدمہ تمہارے صدمے سے دگنا تھا. اب لما اصابت کو مصیبت, جب تم پر مصیبت آئی ہے جبکہ تم انہیں اس سے دوہری مصیبت پہنچا چکے ہو. قلتم انا ھذا, اب تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی, یہ کیسے آ گئی, اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر تکلیف کیسے آ گئی. قل ھو من عند انفسکم, اے نبی سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے, تم نے غلطی کی تھی نا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, تمہاری خطا کی وجہ سے آئی ہے نا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, اور جو کچھ بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی تھی, فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تو یہ اللہ کے اذن سے آئی, بغیر اللہ کے اذن کی نہیں آئی. وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ اللہ دیکھ لے کون واقعی اہل ایمان ہے. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ اللہ جان لے کون ہے حقیقتاً منافق. یہ نوٹ کر لیجئے, پوری سورہ بقرہ میں اگرچہ نفاق کا تذکرہ تو آیا تھا, لفظ منافق کہیں نہیں آیا, اور یہاں پر بھی اب تقریباً آخر میں آ کر پہلی مرتبہ منافق کا لفظ آیا ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جب ان سے کہا گیا تھا آؤ قتال کرو اللہ کے راستے میں, اب ادفعوا, یا مدینے کا دفاع تو کرو کم سے کم. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ, انہوں نے کہا جنگ من کوئی نہیں ہو نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات ہے, ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے. اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ ہم تو جنگ سے دا واقف لوگ ہیں. میرا گمان یہ ہے, سنیے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا لیکن میں نے پچھلے دنوں زیادہ مطالعہ کیا ہے میثاق مدینہ کا, تو چونکہ یہ بات طے تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو پھر اہل کتاب کو بھی لازمن دفاع کے اندر شریک ہونا پڑے گا, تو غالباً یہاں اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے کہ بنو قریظہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ میدان میں, ہم اب اس دفاع کے اندر آؤ لگو شریک ہو جاؤ. انہوں نے اس کا کورا جواب دے دیا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اور انہی کے تابع وہ منافقین بھی تھے. وہ لوگ اس دن جو ہیں ایمان کے نسبت کفر سے قریب تر تھے. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ خود وہ بیٹھ رہے تھے مدینے میں, اگر وہ بھی ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اے نبی صلی اللہ علیہ, اچھا تو پھر اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ تم اگر تم سچے ہو. موت تو آئے گی, گھر میں بیٹھے رہو گے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اب یہ سورہ بقرہ والی آیت دوبارہ آ گئی تھوڑے سے لفظی تغیر کے ساتھ. ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں, نہیں, بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, اگرچہ ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہو سکتا, ہم نہیں جان سکتے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں خوشی کے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے اس پر. ویستبشرون بالذین لم یلقوا بهم من خلفهم, اور وہ تو انتظار کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کا, اپنے ان اہل ایمان ساتھیوں کا جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے, ابھی انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا اور پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دو چار ہو گئے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل پر جو اسے انہیں مل رہا ہے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. پہلے تو یہ کہ احد کے اندر مقابلہ ہوا تو لبیک کہہ کے اہل ایمان جو ہے پہنچ گئے, لیکن یہ آیت آئی ہے خاص طور پر اس لیے کہ جب یہ قریش کا لشکر چلا گیا حضور کو یہ گمان ہوا کہ یہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے, انہیں غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم یہ آدھا معاملہ کر کے چھوڑ آئے, شکست تو دے دی ہم نے مسلمانوں کو لیکن ہم نے وہ معاملہ ختم تو نہیں کیا. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا خالد بن ولید اس وقت بھی مصر تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر بھی ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے, لیکن ابو سفیان نے اس وقت بات نہیں مانی. لیکن واقعی یہ ہوا کوئی دور جا کر انہیں احساس ہوا غلطی کا اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ وہ واپس لوٹیں, اور واپس لوٹ کر جو ہے وہ سارا قصہ چکا کر جائیں مسلمانوں کا. حضور کو پہلے اس کا اندازہ تھا تو حضور نے فوراً کہا مسلمانوں سے, مسلمانوں قبر کس لو اور تعاقب کرو, ان کے پیچھے چلو. اب حالانکہ لوگوں کے دل زخمی تھے, کتنے زخمی ہوں گے, 70 شہید ہو چکے تھے, بہت خستہ حال تھا, لیکن اس وقت بھی انہوں نے رسول کی پکار پر لبیک کہا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے رسول کی پکار پر اور اللہ کی پکار پر لبیک کہا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان میں سے جو لوگ بھی احسان کے مرتبے پر فائز ہیں اور جن کے پاس تقویٰ کی دولت ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, جب حضور نے تعاقب شروع کیا ہے تو ادھر سے کوئی آ رہا تھا چھوٹا سا قبیلہ یمن سے, تو ان کو کہہ دیا تھا ابو سفیان نے کہ جاؤ اور ڈراؤ مسلمانوں کے, جو بہت بڑا لشکر لے کر ابو سفیان آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے آ کر جب مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الذین قال لهم الناس, وہ لوگ کہ جن سے کہا لوگوں نے, ان الناس قد جمعوا لكم, لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں, فخشاہم, ان سے ڈرو. فزادتهم ایمانا, تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ اگر دشمن اور زیادہ قوی ہو کر آ رہا ہے تو اچھا ہے کہ اب مزید جو ہے موقع ملے گا ہمیں شہادت حاصل کرنے کا اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے, وہ بہترین ہے کارساز. فانقلبوا بنعمت من اللہ, لیکن اس کے برعکس بات ہوئی کہ ادھر ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا وہ تو محمد آ رہے ہیں تمہارا تعاقب کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر اتنا روب طاری ہوا, اتنا خوف طاری ہوا, وہ وہیں سے واپس ہو کے چلا گیا اور وہ معاملہ جو ہے دوبارہ وہ کوئی مقابلے کی صورت پیش نہیں آئی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, تو وہ پھر لوٹے اللہ تعالیٰ کے نعمت اور فضل سے, انعام و اکرام سے. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی, کوئی تکلیف پہنچی نہیں, دشمن خود ہی مروب ہو کر بھاگ گیا, وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، یقیناً اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دیکھو مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. شیطان کے دوست ہیں وہ مشرکین، ان سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں در حقیقت انہیں پر اس کا جو ہے خوف پیدا کرنے کا حربہ کامیاب ہوتا ہے. تو تمہارے اندر منافقین جو ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں نا، سورہ مجادلہ میں کہا گیا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین بھی شیطان کی پارٹی ہیں، شیطان کے دوست ہیں. تو ان کو تو پھر یہ ظاہر بات ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں کفار کا اور کفر کا روب ڈال دے گا. فلا تخافوہم وخافونی، تو اے اہل ایمان ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتا مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے نبی آپ کو یہ لوگ جو کفر کے لیے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ کو غمگین نہ کرے، یہ بھاگ دوڑ چہل پہل ان کا آنا جانا سازشیں، ادھر ملاقات ہو رہی ہے ادھر ملاقات ہو رہی ہے. یہ سارے ہوں فی الکفر انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل له حظا فی الاخرہ، یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رہ جائے آخرت میں، آخرت کی کوئی بلائی انہیں حاصل نہ ہو. وہ لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم اگر ان کی رسی دراز کر رہے ہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے کوئی خیر چاہتے ہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں، تاکہ اور گناہوں کے بول چلے آئیں اور زیادہ سے زیادہ گہرے طبقے میں جہنم کے اس کے مستحق ہو جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں کہ اے مسلمانوں تم ہو، اس وقت تو تم میں منافق اور مومن گڑمڑ ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دینا چاہتا ہے ناپاک کو پاک سے، پاک اہل ایمان ناپاک منافق، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کے یہ بھی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے غیب کے علم کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی کے معنی یہ خبر دینے والا، لیکن عام آدمیوں کو غیب کی خبریں نہیں دی جاتی. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان اور تقویٰ پر کاربند رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ضمن میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، بول کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھلا ہے، اچھا ہے، یہ دولت ہے، ایسٹ ہے، بل ہوا شر لهم، وہ ان کے لیے شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ بِمَا مَا بَخِلُوا بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال جو ہے تپا تپا کر اور جو ہے ان کے گلے کے اندر بھی توق اس کا ڈالا جائے گا، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان کی پیٹھیں اور ان کے چہرے داغے جائیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی وراثت کل کی کل اللہ ہی کی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، ان کی تقسیم بھی ورٹیکل ہے، پہلے 2 رکوع، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع. پہلے 2 رکوعوں میں خطاب امت مسلمہ سے، لیکن ساتھ ہی کچھ حوالے سابقہ امت کے ساتھ، اب جو کشاکش جو ہے شدت اختیار کر رہی تھی اس کی جانب. خاص طور پر 3 آیات نہایت اہم امت مسلمہ کے کندھوں پر جو عظیم ذمہ داری آ گئی ہے، اس کے لیے اسے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے.
اب 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ آیا ہے. اب آخری 2 رکوع ہیں. ان رکوعوں میں بھی اصل خطاب ہے امت مسلمہ سے, لیکن شروع میں جو رکوع ہے 19واں, اس میں یہود کی طرف اشارے موجود ہیں. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ چونکہ اب جو کشاکش ہے بہت شدید ہو چکی تھی, آپس میں جو ہے رد و قضا کا معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا, لہذا یہاں پھر کچھ بات ہوئی ہے. اس کے بعد آخری رکوع میں 6 آیتیں بڑی عظیم آیات میں سے ہیں قرآن مجید کی. ایمان کی حقیقت اور ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے, اور ایمان حقیقی ہو تو پھر اس کا کیا نقشہ انسان کے عمل میں نظر آنا چاہیے, اس موضوع پر 6 آیتیں نہایت اہم اور نہایت جامع ہیں. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ یہودیوں کا قول تھا بنیادی طور پر, شاید کچھ منافقوں نے بھی بات کہی ہو کہ قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کو دو, اللہ کو دو, انفقو انفقو انفقو, تو ہم غنی ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے, اور اللہ تو پھر فقیر ہوا مانگنے والا ہے. سنب تو وہ ماں قالو, بہت غیظ اور غضب کا معاملہ ہے یہ, ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے, لکھ رکھیں گے تاکہ ان سے پھر پوچھیں, ان کا محاسبہ ہو. اس کے علاوہ قتلہ ہم الانبیاء بغیر حق, اور یہ جو انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق, وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ونقول ذوقوا عذاب الحریق, اور پھر ہم کہیں گے ان سے قیامت کے دن اگر چکھو مزہ اس عذاب کا کہ جو جلا دینے والا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم, اور یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے طفیل ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تاکلہ النار, وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی کوئی چیز اللہ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی نظر کے طور پر, تو اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا تھا تو آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترتا تھا, اسے بھسم کر دیتا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. چنانچہ حابیل اور قابیل جو دو بیٹے تھے حضرت آدم کے, ان کے مابین بھی جو جھگڑا ہوا تھا وہ سورہ مائدہ میں آئے گا, تو اس میں یہی بات طے ہوئی تھی کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی, تو کیسے معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا کہ نہیں قبول ہوئی, تو یہ صورت ہوتی تھی. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ, میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب انسان شعور اور عقل کے اعتبار سے بالغ ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھانی ختم کر دی. لیکن یہ لوگ اب سہارا لے رہے تھے اسی بات کا کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ کوئی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ اتر کر بھسم کر دے. قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم, اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی ایسے رسول آئے جو واضح تعلیمات بھی لے کر آئے, معجزے بھی لے کر آئے, اور وہ چیز بھی انہوں نے پیش کی جو تم کہہ رہے ہو. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, تم نے ان کو کیوں قتل کیا, ان کی کیوں تکفیر کی, ان کو کیوں تم نے واجب القتل قرار دیا اگر تم واقعتاً سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ, تو اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا, ہر رسول کو اس کی قوم نے جھٹلایا. جاؤ بالبینات, وہ رسول جو ہے آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی واضح تعلیمات اور معجزے لے کر آئے تھے, وہ زبرے اور صحیفے لے کر آئے تھے, والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا يُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہارے جو اجر ہیں جو کہ تم نے کمائی کی ہے وہ تمہیں پوری پوری دے دی جائے گی قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فَقَدْ فَازَ, تو وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یہ آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے, یہ دنیا اس کی لذتیں, اس کی دلچسپیاں, اس کی چمک دمک, اس کی چہل پہل, یہاں کی آسائشیں, یہاں کے تعیشات ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی. اس اعتبار سے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. لَتُغْلَبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, یہ پھر سورہ بقرہ والی آیت آ گئی جو ہم نے 19ویں رکوع کے شروع میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں لازمن آزمائے گا بھوک سے بھی, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہاں یہ مجھول کے سیلے میں ہے. لَتُغْلَبُنَّ, اے مسلمانوں تم لازمن آزمائے جاؤ گے, فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم اپنے مالوں میں بھی اپنی جانوں میں بھی ہر طرح کے نقصانات تمہیں آئیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور تمہیں سننے پڑیں گے ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی, من قبلکم, تم سے پہلے, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا, عظم کثیرہ, بہت ہی موذی باتیں سننی ہوں گی, ایذا دینے والی باتیں, تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش پر گامزن رہو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی تھی یہ میثاق لیا تھا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ, کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے, واضح کرو گے, عام کرو گے, پھر اس کے علم کو جو ہے پھیلاؤ گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے, وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے عوض حقیر سی قیمت قبول کر لی. علم زیادہ عام ہو جائے گا تو ہمیں کون پوچھے گا, لہذا علم کو عام نہیں کیا تاکہ ہم سے ہی فتوے پوچھے جائیں, ہم سے ہی بات پوچھی جائے, ہماری طرف رجوع کیا جائے, اور پھر یہ کہ اس نے بھی فتوے جو ہے من گھڑت فتوے دے کر دنیا کمائی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, تو بہت برا ہے وہ مال جو وہ خرید رہے ہیں, یعنی انہوں نے جو بھی کچھ دنیاوی نعمتیں حاصل کی ہیں وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے, بہت بری ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا, نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بڑا فخر کرتے ہیں اس پر کہ جو کچھ انہوں نے کیا, کوئی اگر خیر کی چھوٹی موٹی توفیق مل گئی, کوئی انفاق کی, کوئی خیرات کی, تو با اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے. ہمارے آج کل کے جو سپاس نامے پیش ہوتے ہیں, کوئی بڑا شخص آ گیا ہے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے, تو جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں اس کی شان میں اور اس کی جو بھی عظمت ہے اس کے لیے, وہ گویا کہ وہ اس کی مثال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کی ہی نہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, تو ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آخری رکوع آیا ہے جس کی پہلی 6 آیات جو میں نے عرض کیا یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہیں. جس شب یہ نازل ہوئی ہیں حضور پر, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پر تمام رات گریے کی کیفیت طاری رہی, پوری رات آپ نے ایسے گزاری ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے نماز پڑھی, ذرا لیٹے پھر کھڑے ہو گئے, پھر آپ اور لمبا قیام, لمبا رکوع, اور اس میں آپ روتے رہے, یہاں تک کہ صبح جب حضرت بلال آئے اطلاع دینے کے لیے کہ فجر کی جماعت تیار ہے, اس وقت بھی آپ پر گریے کی کیفیت تھی. تو انہوں نے پوچھا بھی کہ حضور یہ آپ کی کیفیت یہ کیوں ہے, تو آپ نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرمائی ہے, گویا کہ یہ جو آنسو تھے یہ تشکر کے آنسو تھے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے. ان نفی خلق السماوات واللفظ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا یہ 20ویں رکوع ہے سورہ آل عمران کا, اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت وہ تھی جو آیت الآیات, وہاں 10 آیتیں جمع کر دی تھی. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء وهي به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. یہ گویا اس کا خلاصہ یہاں پر ہے, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کو. الباب لب کی جمع ہے, لب لب آپ کہتے ہیں لب لباب, بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ ہے خلاصہ. تو انسان کا خلاصہ اس کی عقل ہے, تو اول الالباب, اور وہاں کہا تھا الذین یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ بدل گئے اول الالباب. اچھا, اس میں تو وہی توحید کی بات آ گئی, آسمان اور زمین کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے اللہ کو پہچانو اور اللہ کو محبوب ترین بناؤ. اب اگلا قدم ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو پہچاننے کے بعد اب اسے یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں دوام ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہاں بے مقصد کوئی شے نہیں ہے، ہر شے کا کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، کوئی اس کے اندر جو بھی ہے کوئی نہ کوئی پوشیدہ حکمت ہے، تو اب اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے، پھر ہمارے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ہم مرنے کے بعد بس معدوم ہو جائیں تو گویا کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا نہ ملی، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا نہ ملی، یہ تو بے وقت جو ہے گویا کہ ہمارے اندر اگر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کیا گیا ہے تو یہ بیکار ہوا، بے مقصد ہوا، لا حاصل ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں تو نفع میں وہ رہے جنہوں نے عیش کیے، گلچھرنے اڑائے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، وہ مزے میں رہے، اور جو بےچارے ڈرتے رہے، تقوا کی روش اختیار کیے رہے اور انہوں نے سوکھی روٹی پر گزارا کیا، وہ گھاٹے میں رہے، لیکن یہ کہ دنیا میں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی شے بھی بے مقصد ہو، بے نتیجہ ہو، تو گویا کہ انسان کے اندر یہ اخلاقی حس بھی بے نتیجہ اور بے مقصد نہیں ہے، یقیناً ایک دن آئے گا جس دن کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا اور جزا و سزا ہوگا، تو گویا کہ اس طرح سے وہ توحید سے پھر ایمان بالآخرت تک پہنچ جاتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے نہیں پیدا کیا اس کائنات کو بے مقصد، فقنا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بھی کام بے مقصد کرے، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے رب ہمارے جسے بھی تو جہنم میں آگ میں داخل کر دے گا تو اسے تو انتہائی رسوا کر دے گا، وہ تو رسوا ہو جائیں گے، وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا شروع ہو رہی ہے 3.5 آیتوں پر پھیلی ہوئی، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں وہ آیت آئی تھی، وہ ایک ہی آیت لمبی بہت تھی، وہ ایک آیت میں ان تین سے بڑھ کر ہے، لیکن یہاں پر 3.5 آیتوں کے اندر دعا آ رہی ہے، یہاں سے شروع ہوئی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اے رب ہمارے تو ہم اس کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا آگ میں، تو اس کو تو رسوا کر دے گا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد یہ ایمان بالرسالت ہے، کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ پہلے سے کیفیات پیدا ہو چکی ہیں اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان، آخرت کا یقین، اب جب نبی کی دعوت کان میں آتی ہے تو فوراً تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بات تو ان کے دل میں پہلے سے موجود ہے، لہذا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، تو وہ رکتے نہیں ہیں، توقف نہیں کرتے، فوراً تصدیق کرتے ہیں، یہ صدیقین کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی نظر لگا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو پروردگار ہمارے گناہ ہمارے لیے بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہمارے دامن اخلاق پہ اگر دھبے ہیں انہیں بھی دھو ڈال، اگر ہمارے اعمال نامے کے اوپر کوئی سیاہ نشان ہے اے اللہ ان کو بھی محو کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے رب ہمارے ہمیں وفات دیجو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ، وفادار بندوں کے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا کہ تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، ہمیں تجھ سے اندیشہ نہیں ہے کہ تو وعدہ سچا نہیں کرے گا، اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ہم اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری کر سکیں گے کہ نہیں، بس اگر تو مغفرت ہماری فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا دے تو یہ تیری عنایت ہے، فاستجاب لهم ربهم، اب دیکھیے ان کی دلی کیفیات اور اس کا فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استجابت، اللہ نے قبول کا اعلان کر دیا، فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا قبول فرما لی ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، من ذکر او انثی، اور یہ معاملہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کا بھرپور بدلہ اور جزا ملے گی، بعضکم من بعض. اور یہ عورت اور مرد کی تخصیص تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت رکھی ہے، اسی سے نسل کی افزائش کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فرق کیا ہے؟ ایک ہی باپ کے نطفے کے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے 9 مہینے، بیٹی نے بھی پائی ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. فالذین ہاجروا، اب یہ ہے وہ آیت کہ جن کے دلوں میں یہ حقیقی ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کا عملی نقشہ کیا ہوتا ہے، وہ اس آیت میں آ رہا ہے. فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی وہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی جگہ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے. اگر اس مقام پر رہنا ممکن نہیں ہے حق کا ساتھ دیتے ہوئے، تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے، اپنے شہروں کو چھوڑ دیں گے، آبا و اجداد کی قبروں سے دوری گوارا کر لیں گے اور ہجرت کریں گے. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اوذوا فی سبیلی، اور انہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، وہ قاتلوا، اور انہیں اللہ کی راہ میں میری راہ میں قتال کیا، وہ قتلوا، اور جانے دے دی، قتل ہو گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، اب یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، کسی شک و شبے کا کوئی ہاں امکان ہے ہی نہیں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب. یہ 6 آیات ہیں، گویا کہ وہ 3 آیات کہ جو 11ویں رکوع میں آئی ہیں، اور یہ 6 آیات، یہ عظیم ترین حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اس میں ثانی کے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب یہ جو حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے دنیا میں، تو کسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کو بڑا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، بڑی امریکہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اس نے تو چھکے چھڑا دیے ہیں طالبان کے اور ان کے اور ان کے، اور کبھی یہ جو آپ کا وزیر جو ہے برطانیہ کا، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں، پھدک رہا ہے میڈک کی طریقے سے، میں ہر جگہ پر پھر رہا ہے، رمزفیلڈ صاحب آ رہے ہیں، کوئی اور آ رہے ہیں، یہ چلک پھڑک جو ہے. تو فرما اے نبی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کی زمین میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان سے آپ محروم نہ ہو، اس کا کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلے گا، متاع قلیل، یہ تھوڑے سے دیر کا ساز و سامان ہے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے. ثم مآواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ مستقل جہنم ہوگا، وہ بئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ دنیا میں کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، کسی وقت مغلوب بھی ہو جائیں، لیکن اگر وہ متقی ہیں اور اللہ پر ان کا ایمان و توکل قائم ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کے پاس سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے وفادار بندوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت عمدہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فراہم کی ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جیسے کہ اس صورت میں ہم نے دیکھا بار بار بات آئی تھی کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس مضمون کو یہاں آخر میں ملایا گیا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کیا گیا، خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کا خشوع اور خضوع رکھتے ہیں اپنے دل میں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم سے ایمان لے آئے تھے، یا وہ کہ جو ابھی اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کے سینوں کے اندر وہ فطرت سلیمہ موجود ہے اور حق کی طرف کچھ نہ کچھ میلان ہے، تو یہ کہ بالقوة شاید وہ بھی مسلمان اور مومن ہیں اور ہو جائیں کچھ عرصے کے بعد، یہ دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. آخری آیت جو ہے اس کی، یہ خاص طور پر جو 60 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں غزوہ احد کے بارے میں، اس کے اعتبار سے جامع ترین تبصرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، جمع رہو، ڈٹے رہو، وصابروا، اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. آخر وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا. تمہیں چرکا لگا ہے تم بددل ہو رہے ہو, انہیں چرکا لگا تم سے دگنا, اور وہ ایک سال کے اندر اندر تیاری کر کے آ گئے تمہارے اوپر چڑھ دوڑے, تو تمہیں بھی تو ان سے زیادہ صبر کرنا ہے. ان کے باطل معبود ہیں, ان کے بت ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے. وہ صابر اس صبر میں, تمہیں مقابلہ جو ہے اس کو اپنے دشمنوں سے صبر میں بڑھ جانا چاہیے. ورابطو اور مربوط رہو, منظم رہو, ڈسپلنڈ رہو, ہاتھ میں ہاتھ لگ دیا ہوا ہو, کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہو, بنیانو مرسوس بنو. واتقوا اللہ, اور اہم ترین بات اللہ کا تقوی برقرار رکھو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی.